أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. درود بجاه محمد وعلى آله. جیسے کہ آپ کے ذہن میں ہے دو سیشنز اس موضوع کے لیے وقف ہوئے تھے اور ایک کے اوپر بات ہو چکی ہے. انشاءاللہ آج کے لیکچر میں اس موضوع کو اختتام تک لے کر جائیں گے. جو مجموعی بحث ہے وہ یہ ہے کہ استقبال کا کیا کردار ہے امام کے ظہور اور غیبت کے معاملے میں. ہم نے اس کا ایک پس منظر عرض کیا, تفصیلی گفتگو ہوئی اس بات کے اوپر کہ وہ لوگ اس میں کہاں تک عمل کر سکتے ہیں, کیا چیز ان کے بس میں اور کیا چیز ان کے بس میں نہیں ہے. ان کے بس میں یہ نہیں ہے کہ وہ نتیجے کو تبدیل کریں. اس نتیجے نے تو حاصل ہونا ہے, امام نے یقیناً تشریف لانا ہے انشاءاللہ. اس دنیا میں عدل انصاف پھیلے گا, یہ وہ وعدہ ہے جو پروردگار عالم نے ہمیشہ سے فرمایا ہے. جس چیز میں استقبال اپنی کارکردگی دکھا سکتا ہے اور اس نے پوری کوشش کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس کو تاخیر میں مبتلا کر سکتا ہے. بنی عباس بھی جانتے تھے, بنی امیہ بھی جانتے تھے, سب جانتے تھے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام ایک آخری امام کا وعدہ دے رہے ہیں. لہٰذا وہ ہمیشہ یہ کوشش کرتے تھے کہ آخری امام کو پہچاننے کی کوشش کریں. ان کو پتا تھا بعد میں امام ہوں گے. تو آپ نے یقیناً دیکھا کہ جیسے کہ اپنی تاریخ میں دیکھا کہ گیارہویں امام کے بعد سے مسلسل کوشش یہ تھی کہ کسی طریقے سے ہستی تک رسائی حاصل کریں, اور اس کو مخفی کرنا پڑا اور بہت ساری چیزوں کو پروردگار عالم نے مخفی کیا, یہاں تک کہ امام کو دشمنوں کی شر سے محفوظ کر. میرا اپنا خیال ہے کہ ہمیشہ دشمن اس بات کو جانتا ہے کہ خدا کا منصوبہ کم و بیش کیا ہے. ایسا نہیں کہ وہ لوگ مکمل غافل ہوتے. مثلاً جیسے کہ ہم نے گزشتہ مثالوں سے عرض کیا کہ نمرود کم و بیش جانتا تھا کہ حضرت ابراہیم تشریف لانے والے ہیں, فرعون کم و بیش جانتا تھا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک بچے کی ولادت ہونے والی ہے, ختم مرتبت کے معاملے میں یہودی کم و بیش جانتے تھے کہ ایک نبی تشریف لانے والے ہیں. اصل میرا اپنا ایک ایسی برسبیل تذکرہ عرض کر رہا ہوں کہ میرا یہ خیال ہے کہ یہودی نہ صرف یہ کہ نبی اکرم کو بہت اچھی طرح جانتے تھے, امیر المومنین اور ان کے گھرانے کو بھی بہت اچھی طرح جانتے تھے. یہودیوں کے پاس بہت ساری چیزیں تھیں. قرآن کریم نے جب بیان کیا ہے کہ یہ لوگ جانتے ہیں یا نہیں جانتے, تو قرآن کریم نے ارشاد کرنا ہے کہ یہ اہل کتاب نبی کو ایسے جانتے ہیں جیسے کوئی اپنے بچے کو جانتا ہے. تو انسان اپنے بچے کو پہچاننے میں غلطی نہیں کر سکتا. اسی طریقے سے اہل کتاب اس بات میں غلطی نہیں کر سکتے تھے کہ وہ امام ہیں یا نہیں ہے, نبی ہیں یا نہیں, اچھی طرح جانتے تھے. بہت ساری نشانیاں ان کے پاس تھیں جن سے یہ پہچان سکتے تھے اور پہچان گئے تھے. اب یہاں پر مارکہ یہ تھا کہ ایک عام یہودی ہے اور ان یہودیوں کے پیچھے موجود شیطانی دماغ. ہمیشہ آپ جب بھی کسی منصوبے کو سمجھنے کی کوشش کریں تو عام آدمی کو دیکھ کر منصوبے کو سمجھنے کی کوشش نہیں کیجیے گا. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے بعض اوقات ایک عام آدمی اپنے دانش میں بہت خلوص کے ساتھ وہ کام کر رہا ہوتا ہے جو شیطان چاہتا ہے, وہ اپنے دانش میں بالکل صحیح کر رہا ہوتا ہے. مثلا ہم تقریباً یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو طالبان کے نام پر کارروائیاں کر رہے ہیں ان میں سے بہت سارے مخلص ہوں گے, ان میں سے بہت سارے ایسے ہوں گے جو واقعہ خدا کی خاطر کر رہے ہوں گے. کم سے کم میں بعض لوگوں سے افغان جہاد کے زمانے میں ملتا تھا یہیں پاکستان کے اندر یا ایران کے اندر, تو دیکھتا تھا کہ ان میں سے بعض واقعہ مخلص ہیں, اللہ کی خاطر کام کر رہے ہیں. مجھے یاد آتا ہے ایک دفعہ ایران سے واپس آ رہا تھا پاکستان, تو راستے میں ٹرین میں کچھ افغان بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے پوچھا تم کون ہو کیا ہو, میں نے ان کو سام بتایا کہ میں دینی طالب علم ہوں, مدرسے میں پڑھتا ہوں. ایسا خوش ہوئے جس کی کوئی حد نہیں, کہ نہیں تم نے کام کر لیا, تم نے تو مارکا کر دیا اور یہ کر دیا وہ کر دیا. اچھا اب ہم سوچ رہے ہیں کہ پتہ نہیں داستان ابھی اس کے سامنے کھلی نہیں ہے پوری کہ دینی مدرسے میں کہاں پڑھ رہے ہیں. یہ ظاہر ہے ہماری بھی ہمت نہیں تھی کہ ہم کو بتائیں. بہرحال بڑے خوش ہوئے, یہ تھا وہ تھا. اس کے بعد یعنی نماز کے معاملے پر بھی سنگین تھے. مثلا نماز کس طریقے سے پڑھنی ہے یہ ہے وہ ہے, اس میں بہت ہوشیاری دکھائی والے ہیں, کمی بیشی نہیں تھی. کہیں اچانک میں نے پوچھ لیا کہ بھائی تم لوگ اب واپس کیوں آ گئے, سب پاکستان میں کیوں جہاد کیوں نہیں کر رہے؟ اس وقت رشیا باہر نہیں گیا تھا, تو کہنے لگا کہ اب جنگ رشیا سے نہیں ہو رہی, اگر رشیا سے جنگ ہو رہی ہوتی تو ہم واپس نہیں آتے, ہم جہاد کرتے, اب جنگ اپنے آپ سے ہو رہی ہے, اب مسلمان مسلمان کو مار رہا ہے, اس لیے اب ہم شرکت نہیں کر رہے. اب اس کا اسٹرکچر بالکل صحیح ہے, اس کا مطلب ہے اس کا فریم بالکل صحیح ہے, اس کا فریم یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو کافروں سے لڑنا ہے. جب تک جنگ کافروں سے تھی ہم لڑ رہے تھے, جب مسلمان ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں اس نے کہا نہیں اب ہم نہیں لڑیں گے, اب وہ باہر آ گئے. یہ آدمی بنیادی طور پہ صحیح ہے, بعض وقت ایسا ہوتا ہے آدمی صحیح ہوتا ہے جس منصوبے کا حصہ بنا ہوتا ہے غلطی سے, وہ منصوبہ شیطانی ہوتا ہے. یہودیوں کے اندر بھی کچھ یہودی صحیح ہوں گے. اچھا اس کی نشانیاں بھی ہیں ہمارے پاس, مثلا ہمارے پاس روایت ہے کہ مولا کے پاس ایک یہودی سوال کرنے آیا, تعجب کی بات ہے مولا نے اس یہودی کو خطاب کرتے ہوئے کہا یا اخل یہود, اے یہودی بھائی. اس کا مطلب کچھ یہودیوں کے اندر قابل قدر لوگ بھی ہیں, اور قرآن کریم کے اندر میں نے ایک موقع پر قرآن کریم کے مطالعے میں اس بات کو خاص طور پر دیکھا تھا کہ قرآن کریم اہل کتاب میں سے کیا یہ کہتا ہے کہ امکان ہے کہ ان میں اچھے لوگ ہوں گے, تو قطعاً قرآن کریم نے کہا ہے کہ ہاں عیسائیوں میں بہت ایسے ہوں گے جو اچھے ہوں گے, حتیٰ یہودیوں میں بھی خدا نے کہا ہے کہ کچھ ایسے ہوں گے جو اچھے ہوں گے. تو ایسا نہیں ہے کہ یہ سب کے سب برے ہوں گے, لیکن ایک برے منصوبے کا شکار ہو جاتے ہیں, برے منصوبے کا شکار ہوتے ہیں. البتہ صہیونیت کا معاملہ یہودیت میں نہیں ہے, صہیونیت کا معاملہ کچھ اور ہے, زائنزم شیطان کی فکر کے اوپر مبنی یہ فکر ہے, اس کا معاملہ ہی بنیاد سے خراب ہے. بس کوئی یہودیت اور صہیونیت کو ایک نہ سمجھے, صہیونیت بالکل علیحدہ چیز ہے یہودیت سے. ہاں انہوں نے یہودیت کے اوپر سواری لی ہوئی ہے, اور یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ صہیونیت جتنی یہودیت کے اندر ہے شاید اس سے زیادہ عیسائیت کے اندر ہے, عیسائیوں میں بھی صہیونیت ہے. اچھا صہیونیت کسے کہتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے یہ طے کیا تھا کہ اگر کوئی موضوع ایسا آتا ہے جس میں سائٹ پہ جا کر واپس آنا پڑے تو ہم کر لیں گے, تو اب یہاں پر دو جملے چند جملے صہیونیت کے بارے میں عرض کرتا چلوں. درود بھیجا محمد والے کو, صہیونیت اس فکر کو کہتے ہیں جس کے تحت بنی اسرائیل نے قیامت سے پہلے بیت المقدس واپس آنا ہے, یہاں پر آ کر اپنی حکومت بنانی ہے, اس فکر کو ہم صہیونیت کہتے ہیں. صہیونیت اس فکر کو کہتے ہیں جس کے تحت بنی اسرائیل قیامت سے پہلے بیت المقدس واپس آئیں گے, اپنی حکومت تشکیل دیں گے اور ان کی مدد کرنا واجب ہے. صہیونیت کہتی ہے کہ بنی اسرائیل واپس آئیں, بیت المقدس میں اپنی حکومت تشکیل دیں, یہ کام کرنا واجب ہے. اچھا یہ صہیونیت عیسائیت میں بھی ہے. اگر آپ بائبل پڑھیں تو بائبل کے آخری کتاب کے اندر جس کو مکاشفات کہتے ہیں یہ لوگ, کشف مکاشفہ کہتے ہیں ریولیشن, اس کے اندر یہ جملہ لکھے ہوئے ہیں کہ یہ بنی اسرائیل کے لیے مقدر ہے کہ یہ لوگ واپس آئیں گے اور بیت المقدس کے اندر حکومت تشکیل دیں گے. بس صہیونیت کی جڑیں عیسائیت کے اندر ہیں لیکن مشہور یہودیت کے ساتھ ہے, چونکہ جو بنی اسرائیل جس نے واپس آ کر حکومت تشکیل دینی تھی منصوبہ جو بنایا گیا وہ یہودیوں نے کرنا تھا. اب یعنی میری اپنی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ شیطان نے اصل بائبل کو تبدیل کیا ہے, اصل بائبل کو تبدیل کر کر یہ فکر صہیونیت بائبل کے اندر ڈالی ہے, اور عیسائیوں کو ایسا بنا دیا ہے کہ وہ جتنے اچھے عیسائی ہوں گے اتنے ہی اچھے صہیونی بن جائیں گے. عیسائیت کو ایسا بنا دیا ہے کہ جتنے اچھے عیسائی ہوں گے اتنے اچھے صہیونی ہوتے چلے جائیں گے. بھارت بس صہیونیت کا معاملہ لے جائے تو یہودیوں کو بھی پتا تھا کہ نبی تشریف لائیں گے. اب سوال یہ ہے موجودہ دور کے استکبار کو نہیں پتا کہ امام تشریف لائیں گے, ہو ہی نہیں سکتا کہ نہ پتا, ممکن ہی نہیں ہے. امریکہ میں کچھ ادارے ایسے ہیں جن کا کام اگلے پانچ سال کے لیے حکمت عملی بنانا ہے, مثلا نیا پریزیڈنٹ آیا تو وہ نئے پریزیڈنٹ کے لیے حکمت عملی بناتے ہیں کہ یہ پانچ سال میں کیا کرنا ہے. اسے کچھ ادارے ایسے ہیں جو 25 سال کی حکمت عملی بناتے ہیں, اور اس کو ہم اسٹریٹجی کہتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں اسٹریٹجک اسٹڈیز اور تو یہاں پر بات ہو رہی ہوتی ہے 25 سال کے لیے, ایک ملک اپنے 25 سال کی حکمت عملی کو بناتا ہے تو اس کو ہم اسٹریٹجک اسٹڈیز کہتے ہیں. امریکہ میں کچھ ادارے ایسے ہیں جو 200 سال کی حکمت عملی بناتے ہیں, 200 سال کی, وہ 200 سال کی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں کہ 200 سال میں اس حکومت نے کہاں جانا ہے. صحیح, اگر آپ کو تھوڑا سا بھی دیکھنا ہو تو آپ ایک کتاب دیکھ سکتے ہیں, رچرڈ نکسن ان کا بہت مشہور صدر تھا, ہینری کیسنجر وزیر اعظم تھا, وزیر خارجہ تھا اس کا, اور یہ اس کا صدر تھا امریکہ کا. اس نے کتاب لکھی تھی سیز دا مومنٹ. سیز دا مومنٹ, لمحے کو تھام لو, اس فرصت کو تھام لو. کون سی فرصت کو؟ 21ویں صدی میں امریکہ کی حکومت کیسے قائم ہو, 21ویں صدی میں. اس نے 1990 کے بعد یہ کتاب لکھی تھی اور اس کے اندر اس نے یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ اگر امریکہ چاہتا ہے کہ اگلی صدی میں بھی اس کی حکومت قائم رہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے. تو ان کی اسٹریٹجیز میں یہ سب کچھ ہے کہ ہمیں اپنی طاقت کو باقی رکھنے کے لیے ساری رکاوٹوں کو دور کرنا ہے. اچھا, جب وہ رکاوٹوں کو دور کرنے لگیں گے تو وہ کس کس کا مطالعہ کریں گے؟ ہر فکر کا مطالعہ کریں گے. کس فکر سے کیا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے؟ اسلام کا مطالعہ بھی کریں گے, یہودیت کا بھی, عیسائیت کا بھی, سب کا مطالعہ کریں گے. ان سب میں لکھا ہے کہ ایک نجات دینے والا آنے والا ہے. ان سب میں لکھا ہے کہ نجات دینے والا آئے گا. تو وہ جو دنیا کو ظلم و ستم میں مبتلا کیے ہوئے ہیں, ان کو نہیں پتا چل رہا ہے کہ ساری فکریں کہہ رہی ہیں کہ ایک نجات دینے والا آنے والا ہے, اس کا وہ کوئی علاج نہیں کریں گے. اچھا, اب دو فرضیے ہیں. ایک فرضیہ یہ کہہ رہا ہے کہ استکبار کو, اس پہ غور فرمائیے گا, یہاں پر یہ دو فرضیے انتہائی اہم بنیں گے. درود بھیجے گا محمد والے محمد. دو فرضیے ہیں. ایک فرضیہ یہ کہہ رہا ہے کہ استکبار کو اسلام کے حقائق پر یقین نہیں ہے, ان کو اسلام کے حقائق پر یقین نہیں ہے. صحیح ہے, قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ نہیں, یہودیت اور عیسائیت میں ان لوگوں کو پتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں, اس کا مطلب ان کو پتا ہے اسلام حقیقت ہے, اسلام اصلی دین ہے. مثلا نجران والوں کو پتا تھا کہ اہل بیت حقیقت ہیں, یہ عظیم الشان حقیقت ہے. ٹھیک ہے, اب ہم فرضیہ یہ لیتے ہیں, دو فرضیے لیتے ہیں. ایک فرضیہ یہ لیتے ہیں کہ استکبار کو اسلام کے حقائق پر یقین نہیں ہے. ایک فرضیہ یہ لیتے ہیں کہ نہیں, موجودہ استکبار کو اسلام کے حقائق پر یقین ہے. صحیح ہے, اب ایسے ہی اپنے ذہن کو آسان کرنے کے لیے, جمی کارٹر نے جب دیکھا کہ اس کا ایران پر حملہ ناکام ہو گیا, تبس میں اس کا حملہ ناکام ہو گیا, تو اس نے ایک جملہ کہا تھا جو تاریخ کا حصہ ہے. جمی کارٹر نے یہ کہا تھا کہ ثابت ہو گیا کہ خمینی کا خدا اس کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, اچھا, امریکن پریزیڈنٹ کے منہ سے جو جملہ نکلا ہے یہ کیا بتا رہا ہے؟ اس کو پتا ہے کہ خدا ہے اور اس کو پتا ہے کہ وہ خدا میرے ساتھ نہیں ہے, وہ خدا خمینی کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, یعنی وہ جانتے ہیں کہ یہ لوگ حق ہیں, جانتے ہیں کہ یہ لوگ حق ہیں. ان کو یہ بھی پتا ہے ہم باطل ہیں, لیکن ان کو یہ بھی پتا ہے کہ اگر ہم باطل کو ترک کریں گے تو سب چیزیں ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گی, ہمارے تک کوئی بچے گا ہی. یعنی اگر بالکل ایسے ہی آپ امریکہ سے یہ کہیں گے بھائی تم تو ڈوب ہی رہے ہو نا, اب انصاف کرو, اچھا وہ کہے گا اگر میں ڈوبوں گا تو مر جاؤں گا, اگر انصاف کروں گا تو کیا ہوگا, تب بھی مر جاؤں گا, تو میں انصاف کیوں کروں گا؟ سمجھ رہے ہیں, وہ کھڑے ظلم کے اوپر ہوئے, بنے ظلم کے اوپر. اب ان سے کوئی کہے, بالکل ایسے کوئی اسرائیل سے کہے تم انصاف کرو, ارے بھائی اگر اسرائیل انصاف کرے گا تو اس کو فلسطین کو دینا پڑ جائے گا سب کو, اسرائیل بچے گا ہی. تو ان کو اچھی طرح بتائے کہ ہم انصاف نہیں کر سکتے, ہم ظلم کے اوپر کھڑے. اب دو فرضی ہوئے, ایک فرضیہ یہ کہہ رہا ہے یہ جو امریکن صدر ہیں, استکباری نظام ہے, البتہ صدر پپٹ ہوتا ہے, اس کی حیثیت زیادہ وہ نہیں ہوتی, کٹ پتلی کی طرح ہوتا ہے, یہ چینج ہوتا رہتا ہے. یہ جو استکبار کا نظام ہے ان کو نہیں معلوم کہ اسلام حق ہے, ایک فرضیہ. دوسرا فرضیہ یہ ہے کہ نہیں, ان کو پتا ہے کہ حق ہے. اچھا, اگر ان کو پتا ہے کہ اسلام حق ہے, ان کو پتا ہے کہ شیعت حق ہے, تو انہوں نے شیعت کی ایک ایک کتاب پڑھی دی ہے, کوئی شبہ نہیں ہے اس کے اندر. بس ہم یہ کہیں استکباری نظام کو نہیں معلوم شیعت میں کیا ہے, آپ کو نہیں معلوم ہوگا, ان کو پتا ہے, گارنٹی سے کہہ رہا ہوں, ایک عام آدمی کو نہیں پتا کیا ہے شیعت, ان کو پتا ہے اچھی طریقے سے, بہت انالیٹیکل کام کیا ہے. میں 10 دفعہ اس بات کا تذکرہ کرتا ہوں, اس تل ابیب میں اسرائیل نے جب 1982 میں لبنان پر حملہ کیا تو اس وقت تک ان کا مقابلہ فلسطینیوں سے تھا. جب انہوں نے 1982 کے اندر لبنان پر حملہ کیا تو ان کا پہلی دفعہ مقابلہ پڑا شیعت سے. تو انہوں نے چونکہ کام کرنے کے ماہر ہیں, جیسے ہی دیکھا شیعت مقابلہ کر رہی ہے تو پہلی دفعہ انہوں نے دیکھا کہ اچھا ہمارے مقابلے میں قوم آئی ہے شیعہ نام کر کے. انہوں نے تل ابیب یونیورسٹی کے اندر ڈپارٹمنٹ کھولا شیعہ تھیولوجی کا, شیعہ الہیات کا, شیعہ دینیات جس کو ہم لوگ اردو میں کہتے ہیں. انہوں نے شیعہ دینیات کا ڈپارٹمنٹ کھولا تل ابیب یونیورسٹی کے اندر, اس کے اندر پی ایچ ڈی تک اسکالرز جمع کیے کہ پی ایچ ڈی کر سکیں. صحیح ہے, اب انہوں نے یہ کام کیوں کیا؟ یہ بچے نہیں ہیں کہ کام کو سادہ سادہ سا کریں, یہ ایسے لوگ نہیں ہیں, یہ لوگ بہت پکے لوگ ہیں اپنے کام کے اندر. انہوں نے اسکالر جمع کیے تاکہ یہ پتا چلے اصل شیعت کی روح کیا ہے, اساس کیا ہے شیعت کی. اس کے بعد اس ڈپارٹمنٹ نے پتہ نہیں کتنا ریسرچ ورک کیا ہوگا, دو تین اس کے ریسرچ ورک ہمارے سامنے آئے. میرا خیال میں 1986 کے قریب تھا, تل ابیب یونیورسٹی نے 84 یا 86, میں ذہن میں نہیں آ رہا, تل ابیب یونیورسٹی نے ایک بین الاقوامی کانفرنس کرائی شیعت کے اوپر, شیعت پر بین الاقوامی کانفرنس کرائی. اس بین الاقوامی کانفرنس میں پوری دنیا کی شیعت کے بارے میں اسٹڈیز کرنے کے لیے اسکالرز بلائے گئے. بحرین کی شیعت, سعودی عرب کی شیعت, ایران کی شیعت, پاکستان کی شیعت. پاکستان کی شیعت پر دو آرٹیکل پڑھے گئے, صحیح ہے. یہ سارے آرٹیکلز کمپائل ہوئے, اسرائیلیوں نے ان کو چھپوایا تھا, پھر ایرانیوں نے اس کا فارسی ترجمہ کر کے ایران میں چھاپ دیا. وہ ہم نے پڑھا تھا جو ایران میں مل رہا تھا, صحیح. اس میں دو آرٹیکل پاکستان کی شیعت کے بارے میں تھے. اب میں تعجب سے یہ دیکھ رہا تھا کہ وہ جس نے آرٹیکل پڑھا تھا, علامہ صاحب حیات تھے, شہید علامہ عارف حسین حسینی, وہ حیات تھے, تو اس نے اپنے آرٹیکل کے اندر علامہ عارف حسین حسینی کی تقریروں کے ریفرنس دیے ہوئے تھے, صحیح ہے. اب میں عرض کروں گا تعجب یہاں پر تھا, اس نے ریفرنس دیا تھا علامہ عارف حسین حسینی نے فلاں سال آئی ایس او کے سالانہ کنونشن میں یہ جملہ کہا. کہاں پہ ہو رہی ہے بات؟ تل ابیب یونیورسٹی میں. آئی ایس او کے پاس بھی وہ ریکارڈ نہیں ہوگا, میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ آئی ایس او کے پاس بھی وہ ریکارڈ نہیں ہوگا کہ علامہ صاحب نے فلاں سال کی کنونشن میں کیا کہا ہوگا. ان کے پاس تھا, بچے نہیں ہیں وہ جب کام کرنے جا رہے ہیں پکا کام کریں گے, آخر تک دیکھیں گے شیعت ہے کیا, خالص ترین جگہوں تک پہنچ جائیں گے شیعت کو پہچاننے کے لیے. ان کے پاس اسکالرز بھی ہیں, ان کے پاس پیسہ بھی ہے, اور ان کے پاس وقت بھی ہے, ان تمام کاموں کرنے کا ڈھنگ بھی ہے ان کے پاس. تو انہوں نے باقاعدہ کام کیا, شیعت کو سمجھنے کی کوشش کی, اس شیعت کے خلاف محاذرائی کی, انہوں نے شیعت کو ڈھونڈا. اب جنہوں نے شیعت پر اتنی محنت کی ہو, چلیے ایک اور آپ کو بتانے کے لیے کہ وہ کہاں تک جاتے ہیں. تقریباً 800 سال پہلے ہمارے ایک محقق عالم عارف سید ابن طاؤس آئے. سید ابن طاؤس کا انتہائی احترام تاریخ کے اندر, محترم شخصیت, پورے زمانے بھر کے جو علماء تھے ان کا احترام کرتے تھے سید ابن طاؤس کا. ایک اسرائیلی نے, اس کا کام بھی فارسی میں ترجمہ ہوا تھا, ایک اسرائیلی نے سید ابن طاؤس کی کتابوں کو اسٹڈی کی, ساری کتابیں ان کی پڑھی جتنی دستیاب تھیں. اچھا مزے کی ایک اور بات بھی ہے, مزے کی افسوس کی, سید ابن طاؤس کی جو کتابیں ہمیں پتا ہے کہ لسٹ میں ہیں یہ سید ابن طاؤس نے لکھی ہیں, ہماری لائبریریز میں نہیں ہیں, ہمارے پاس سے غائب ہو چکی ہیں, وہ جرمنی میں رکھی ہیں. عجیب, ہمارے پاس نہیں ہیں, جرمنی اور برطانیہ میں رکھی ہوئی ہیں. یہ کب ہوا؟ دوسری جنگ عظیم سے پہلے جب انہوں نے استعمار کے دور میں لوٹ مار کی, تو ایک لوٹ مار تاریخی ارثوں پر بھی کی, میراث پر کی, ہماری کتابیں چوری کر کے لے گئے. بہت کیا یہ کام, پتہ نہیں کیا کچھ, اور بدماش اس نے کہ چوری کیا ہوا ہمارا ہیرا ملکہ کے تاج میں لگایا ہوا ہے اور اپنی چوری کا کھلا اعلان کر رہے ہیں, اور بے حیا یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ ہم چور ہیں. تم چور, تم نے جو چوری کیا تھا ہیرا وہ اپنے تاج میں چپکایا ہوا ہے, پوری دنیا کو چوری کا مال دکھا رہا ہے کہ ہم نے چوری کر کے لکھا تھا. پوری دنیا میں کوئی ہے جو کوہ نور کہیں انگلینڈ میں بنا تھا؟ پوری دنیا جانتی ہے کوہ نور انڈیا میں بنا تھا بھائی, وہ انہوں نے اپنے تاج میں فٹ کیا ہوا ہے. چور کو کوئی پکڑنے والا نہیں کہ بھائی تو چور ہے, یہ سب ڈرامے ہو رہے ہیں یہاں پر. تو انہوں نے چوری کی ہے, ہماری کتابیں چوری کر کے برطانیہ لے گئے, جرمنی لے گئے. اچھا اب ایک اور بات عرض کروں, اس وقت دنیا میں ایک قانون پاس ہوا ہوا ہے, اگر آپ نے مصر کا کوئی مثلا آثار قدیمہ کا کوئی پیس پاکستان میں خریدا, آپ نے دنیا میں کہیں بیچا اور پکڑے گئے اور پتا چلا کہ یہ مصر کا تھا, تو جو حکومت پکڑے گی اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ پیس وہاں پہنچائے. اب آپ کہیں میں نے اتنے لاکھ ڈالر دیے تھے جاننے میں, گیا جو جہاں کا ہے وہاں پہنچانا واجب ہے. اس وقت ہماری کتابیں واپس کیوں نہیں آ رہی؟ ساری دنیا کو پتا ہے ابن طاؤس نے کوئی جرمنی میں بیٹھ کے کتابیں لکھی تھی, کوئی انگلینڈ میں بیٹھ کے کتابیں لکھی, عراق میں بیٹھ کے کتابیں لکھی تھی. نہ صرف یہ کہ واپس نہیں آئی, جب صدام حسین گیا تو عجائب گھر سے اور چیزیں غائب ہو گئیں. لو جو استعماری دور میں چوری کی تھی وہ تو کی تھی, اب ماڈرن ایرا کے اندر بھی چوری کر کے لے گئے اور ان چوروں کو کوئی پکڑنے والا نہیں ہے. صحیح, ابن طاؤس کی کتابیں جرمنی میں رکھی ہیں, انگلینڈ میں رکھی ہیں. وہ اسرائیلی اسکالر گیا, اس نے ابن طاؤس کی ساری کتابوں پر ریسرچ ورک کیا, ان تمام کا ریسرچ کرنے پر ریسرچ کرنے کے بعد اس نے یہ بتایا کہ ابن طاؤس کی کتاب خانے میں کون کون سی کتابیں تھیں، ابن طاؤس کی لائبریری میں کون کون سی کتابیں تھیں. اچھا آپ کہیں گے بھائی یہ کیسے ممکن ہے؟ ہاں اس نے کہا کہ یہ اپنی ایک کتاب کے اندر کسی پرانی کتاب کا ریفرنس دیتے ہیں، اس کی بالکل ایگزیکٹ عبارت دیتے ہیں، اس کا مطلب ان کی لائبریری میں یہ کتاب رکھی ہوئی ہے. ایک دفعہ عالم کا نام دیتے ہیں، ریفرنس دیتے ہیں، اس نے اس کتاب میں کہا، ایگزیکٹ عبارت نہیں دیتے، اس کا مطلب کیا ہے؟ ان کے حافظے میں ہے، ان کے پاس کتاب ہاتھ میں نہیں ہے. ساری کتابوں میں سے ڈھونڈ کر اس نے لسٹ دے دی کہ ابن طاؤس کی کتاب خانے میں یہ کتابیں رکھی. اس کے بعد ایران کے ایک محقق نے اسی میتھڈالوجی کو فالو کر کر دوسرے محققین کے بارے میں بھی بتایا کہ ان کی کتاب خانے میں کون کون سی کتابیں ہونی چاہیے. بہرحال اس حد پر تحقیق کرنے والوں کو نہیں معلوم ہمارا کانسیپٹ کیا ہے امام قیامت کے بارے میں. قطعاً جانتے ہیں امام تشریف لانے والے، ان کو اچھی طرح پتا ہے کہ شیعہ کیا کہہ رہی ہے امام کے بارے میں، آئیں گے نہیں آئیں گے، کیسے آئیں گے، نشانیاں کیا ہیں، ایک ایک چیز جانتے ہیں. اور میں دو سورس کہوں گا ان کو پتا ہونے کی. ایک تو وہ شیطانی نظام ان کو بتا رہا ہے، وہی شیطانی نظام جس نے نمرود کو بتایا، فرعون کو بتایا، یہودیوں کو بتایا، وہی شیطانی نظام اس استکبار کو بھی بتا رہا ہے کہ امام تشریف لانے والے ہیں یا نہیں آنے والے اور ان کی آمد کی نشانیاں کیا ہیں. دوسرا ہمارے منابع سے پڑھ پڑھ کے، ہماری کتابوں سے پڑھ پڑھ کے بھی ان کو اچھی طرح بتایا. اب یہ جو استکبار ہے اس کو اچھی طرح بتایا کہ ایک امام نے آنا ہے. پھر دوبارہ دو فرضیے یاد دلاتا ہوں، دونوں صورتوں میں چاہے اس کو یقین ہو کہ شیعہ حق ہیں، چاہے اس کو یقین ہو کہ شیعہ باطل ہیں، دونوں صورتوں میں مجبور ہیں وہ ہمیں پڑھیں. اگر وہ جانتے ہیں کہ ہم حق ہیں تب تو وہ یقیناً پڑھیں گے کہ بھئی یہ ہونے والا ہے. اچھا اگر وہ یہ سوچ رہے ہیں نہیں شیعہ غلط ہیں، وہ تب بھی پڑھیں گے. اب یہاں پہ ایک باریک نقطہ ہے، پھر کیوں پڑھیں گے وہ؟ جب ان کو اگر ان کو یہ پتا ہے کہ شیعہ حق نہیں ہے پھر کیوں پڑھیں گے؟ ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ اگر ایک قوم ذہن میں کسی چیز کی تیاری کر لے اور کسی آدمی نے اعلان کر دیا کہ میں وہ ہوں پھر کیا ہوگا، اس خاطر پڑھیں گے وہ. سمجھ رہے؟ ان کو مثال کے طور پر وہ کہہ رہے ہیں شیعہ حق نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن ان کو پتا ہے کہ اگر شیعہ صحیح نہ بھی ہوں، ان کی کتابوں میں لکھا ہے ایک نے آنا ہے، اس کی نشانیاں یہ ہیں یہ ہیں، کم سے کم خطرہ یہ ہے کہ اگر ان کا کوئی آدمی اٹھ کر کہہ دے میں وہی ہوں تو سارے شیعہ اس کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے، اب کیا ہوگا. تو چاہے وہ ہمیں حق سمجھے چاہے وہ ہمیں باطل سمجھے، تصور امام کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے، وہ اس کو اسٹڈی کریں گے، اس کے لیے تیاریاں کریں گے. اچھا اب سوال یہ، استکبار میں فرض کر دیجئے پڑھ لیا کہ امام تشریف لائیں گے، تیاری کی، اب صرف اتنا کام کیجئے آپ کے پاس عصر ظہور ایک کتاب ہے. عصر ظہور اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ سادہ ترین کتاب ہے، اردو میں اویلیبل ہے، اس کو آپ پڑھ لیں. اس میں دیکھیے امام تشریف لائیں گے تو کہاں سے کہاں جائیں گے، جو امام کی آمد کا نقشہ ہے اس کے اوپر غور کر لیجئے. اب ایران عراق میں ایک پرنٹ بھی ملتا ہے، ایک نقشہ ملتا ہے جس کے اندر لکھا ہے امام کی فوج یہاں جائے گی وہاں جائے گی، تیر بنے میں، یہ ساری باتیں صحیح ہے. وہ آپ امام کی آمد کا جو پہلے لیول میں نقشہ ہے اس کو اسٹڈی کر لیں. امام تشریف لائیں گے مدینے میں، خاموش ایک ظہور ہوگا جو بہت لمیٹڈ لوگوں کے لیے ہوگا. پھر امام تشریف لائیں گے مکہ، مکہ میں اعلان کر دیں گے، پھر وہاں سے تشریف لائیں گے دوبارہ مدینہ اپنی فوج کے ساتھ، مدینہ پہ امام کا کنٹرول ہوگا. اس کے بعد پھر امام وہاں سے چلیں گے کوفہ کی طرف جائیں گے، یمن والے ان کا ساتھ دے دیں گے، خراسان والے انتظار کریں گے، جب امام کوفہ کے سامنے آ کر کھڑے ہو جائیں گے خراسان والے کوفہ میں پہنچیں گے، امام کے سامنے پہنچیں گے، اپنا لشکر امام کے حوالے کر دیں گے. صحیح، امام کوفہ میں سفیانی کو شکست دیں گے، شکست دینے کے بعد اپنے لشکر کو لے کر بیت المقدس جائیں گے، بیت المقدس میں جا کر یہودیوں کو شکست دیں گے، پھر وہاں شکست دینے کے بعد اب وہ پوری دنیا کے اوپر حکومت کے لیے تیاری شروع کر دیں گے. اچھا پچھلی دفعہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا بیت المقدس کی زمین بہت اہم ہے، کیوں؟ قرآن کریم فرماتا ہے یہ وہ جگہ ہے جس کو ہم نے پوری دنیا کے لیے مبارک کیا ہے. تو اگر کوئی اس کے اوپر کنٹرول کر لے تو کہہ سکتے ہیں پوری دنیا کی برکتوں کو اس نے اپنے اندر لے لیا، اور اگر شیطان کنٹرول کر لے تو سمجھ لیجیے اس نے پوری دنیا کی برکتوں کو محروم کر دیا. اس قسم کا ایک اثر ہے اس جگہ کے اوپر. قرآن کریم کہہ رہا ہے بار اپنا حولہ، اور ایک اور آیت کریمہ میں فرمایا کہتے ہیں اس کو ہم نے پوری دنیا کے لیے مبارک قرار دیا. صحیح. اچھا یہ امام کا نقشہ ہے، استکبار کو پتا ہے کہ یہ ہے یا نہیں ہے، دونوں صورتوں میں، چاہے وہ ہمیں حق سمجھے چاہے وہ ہمیں باطل سمجھے، ان کو پتا ہے کہ یہ ہے. اب ان کے ٹروپس کی موومنٹ دیکھیں آپ حیران رہ جائیں گے کہ امام کے نقشے پہ چلتے ہیں. پورے مڈل ایسٹ میں انہوں نے فوج پھیلائی ہوئی ہے, پورے مڈل ایسٹ میں ایک سوائے ایران کے کوئی ملک ایسا نہیں جہاں پہ انہوں نے فوج نہ رکھی ہو. یہیں پر کیوں ہے, کیا ہو رہا ہے؟ اس سے پہلے کا مرد عرض کروں, 1400 سال پہلے کا, نبی اکرم تشریف لانے والے تھے, یہودیوں کو پتا تھا نبی تشریف لانے والے, انہوں نے کیا کیا, ان کو یہ پتا تھا نبی آئیں گے. اب سنیے ان کو کیا کیا پتا تھا, ان کو پتا تھا نبی آئیں گے, ان کو پتا تھا ان کے ایک وسیع ہوں گے, ان کو پتا تھا ان کے وسیع ہمیں شکست دیں گے, ان کو یہ بھی پتا تھا نبی کی اولاد میں سے آنے والے ان کے فرزند بیت المقدس میں آ کر ہمیں شکست دیں گے, ان کو پتا تھا. اچھا اب انہوں نے منصوبہ کیا بنایا, انہوں نے سب سے پہلا یہ منصوبہ بنایا کسی طریقے سے نبی کو ہی صاف کر دو, خوب سازشیں کی نبی کے خلاف. جب دیکھا نبی کے خلاف سازشیں نہیں کامیاب ہوئی تو کس کے خلاف سازشیں شروع کی, وسیع کے خلاف, امیر المومنین کے خلاف. اچھا دن کو بتاتا ان کے وسیع ہمیں شکست دیں گے, خیبر ہوئی انہوں نے دیکھا ہاں وسیع نے شکست دینی تھی اس نے شکست دے دی. اچھا اب ان کو کیا بتاتا, ان کو بتاتا نبی کی اولاد میں سے ایک آئیں گے بیت المقدس تک پہنچ جائیں گے. اب انہوں نے کیا کیا, مدینے سے لے کر بیت المقدس تک قلعے بنانا شروع کیے, قلعے بنائے. اگر کوئی اس زمانے میں یہودیوں کے بنے ہوئے قلعوں کو نقشے پہ غور سے دیکھے تو فوراً سمجھ جائے گا کہ امام کی جو لشکر کی حرکت ہے اس کے حساب سے قلعے بنائے تھے کہ ہم کہیں پر تو روک لیں گے. ابھی بھی یہی کیا, انہوں نے امام کی حرکت کے اوپر اپنی فوجیں کھڑی کی ہوئی ہیں. کس لیے کھڑی کی ہیں, سارے محاذ بناؤ کہ بیت المقدس تک نہ پہنچیں. وہ سب یہاں بیٹھ گئے, انہوں نے یہاں لا کر ڈھیر لگا دیا اپنی فوج کا. دنیا میں سب سے زیادہ امریکی ٹروپس بیت اس وقت مڈل ایسٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. سب سے بڑا دنیا کا نیول بیس بحرین کے اندر ہے, سب سے بڑی فوج کی حرکت عراق کے اندر انجام پا رہی ہے. کیوں عراق کے اندر انجام پا رہی ہے, اب اس کو اتفاق کہیے کہ ان کو پتا ہے کہ امام کا کیپٹل کوفہ ہے. امام بیت المقدس جائیں گے لیکن بیت المقدس سے واپس آئیں گے ان کا پایتخت کوفہ ہوگا, دارالخلافہ کوفہ ہوگا. دنیا میں سب سے زیادہ امریکی فوج عراق کے اندر تعینات ہوئے ہیں. مجھے کوئی شبہ نہیں ہے ان کو پتا ہے کہ بہت کچھ ہونے والا ہے. میں جب ان کی ان حرکتوں کو دیکھتا ہوں, اچھا اب اگر تھوڑا سا آپ اسی کو قبول کر لیں, مثلا فرض کرتے ہیں کہ آپ بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہاں یہ کچھ ہو رہا ہے, تو انہوں نے یہ کام کب سے شروع کیا, 1896 سے. 1896 میں پہلی کانفرنس ہوئی جس میں یہ طے ہوا ہے کہ یہودی فلسطین پر اپنی حکومت بنائیں گے, یہودی ایک حکومت بنائیں گے. 1906 میں طے ہوا کہ وہ حکومت فلسطین میں بنے گی. 1896 میں طے ہوا تھا کہ یہودی ایک حکومت بنائیں گے. 1906 میں طے ہوا کہ وہ حکومت فلسطین میں بنے گی. کب سے حرکت شروع کی انہوں نے, اپنے استعماری جال کو کب سے بچھانا شروع کیا, کم از کم 100 سال پہلے سے. اور میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں کہ یہ استکباری نظام اس سے کہیں زیادہ گہرا ہے, کہیں پرانا ہے جو ہم اور آپ سمجھ رہے ہیں. ہم سمجھ رہے ہیں استکبار یعنی امریکہ, امریکہ آج کا نام ہے, شاید ختم ہونے والا ہے. نظام ختم نہیں ہو رہا ہے, نظام اپنے آپ کو چھپائے رکھتا ہے ہمیشہ. اگر پیچھے جا کر ڈھونڈنے کی کوشش کریں, ہم 4000 سال تک آرام سے دیکھ پائیں گے نظام کہاں تھا. 4000 سال تک آرام سے دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا نظام کہاں پہ چھپا ہوا تھا. آپ نکال بھی پائیں گے کہ کہاں کہاں یہ لوگ چھپے ہوئے تھے اور کس ٹائم پر کس کلر میں باہر آئے. اس وقت کھل کر باہر آئے, اتنا باہر کبھی نہیں آئے تھے. اس کا مطلب ان کو سمجھ میں آ گیا کہ اینڈ آ گیا, ورنہ یہ اتنا کھل کے سامنے نہیں آتے. یہ جو کھل کے سامنے آئے ہیں, اور میں تو اب اس عنوان سے دیکھتا ہوں کہ آج تک شیعت کے خلاف کھل کر نہیں آئے تھے. 1400 سال میں کبھی شیعت کے خلاف اتنا کھل کر نہیں آئے تھے اہل بیت کے زمانے کے علاوہ. یہ کہ اب یہ شیعت کے خلاف اتنا کھل کر آئے ہیں, اس کا مطلب ہے ان کو یقین ہو گیا ہے کہ اب آخر آ گیا ہے, تو جو حرکتیں کرنی کر لو. یہ کہ انہوں نے جرأت کی کہ کوفہ کے اوپر اور مولا کے روضے کے اوپر بمباری کریں, اس کا مطلب کیا ہے, ان کو پتہ چل گیا ان کا اختتام نزدیک ہے, ان کو اپنی موت نظر آ گئی ہے. اس کا مطلب ہے ان کو موت نظر آ گئی ہے, یہ آخری ساری حرکتیں کریں گے, اس خاطر یہ سب کچھ انجام پا رہا ہے. میرا اپنا ذہن یہ کہتا ہے کہ ان کو اچھی طرح بتا. اچھا اب یہ تاخیری حرب میں کیا کر سکتے ہیں, یہی سب کچھ کر سکتے تھے نا, فوج لائے, یہ کیا وہ کیا, سب کر لیا.
جو بھی کرنا چاہتے تھے اب تک کچھ نہیں کر سکے، اب تک وہی ہو رہا ہے جو ہونا تھا، اب تک یہی ہو رہا ہے. یعنی مثال کے طور پر 30 سال پہلے انقلاب آیا، اس انقلاب کے نتیجے میں اچانک پوری دنیا کے اندر امام زمانہ کی طلب پھیلنا شروع ہو گئی. اپنے والدین سے پوچھئے گا کیا وہ اپنے امام کے ظہور کی اتنی دعائیں مانگ رہے تھے جتنا آپ مانگ رہے ہیں؟ ہمیں دعائیں سلامتی امام زمانہ میں نہیں آتی تھی، 30 سال پہلے کسی کو اللہم کل ولی نہیں آتی تھی. الہی عظم البلا انقلاب کے بعد ہم نے سیکھی ہے. دعائیں ندبہ کا نام 30 سال پہلے کسی کو نہیں پتا تھا کیا چیز ہے، یہ سب اب پتا چلی ہے ہمیں. دعائیں عہد، انچولی میں ہم لوگ تھے، ہم سوچیے ہم لوگ کس مصیبت میں پھنسے ہوئے تھے فکری لحاظ سے. انٹرمیڈیٹ میں تھا نا، کالج میں تھا، تو ہم لوگ نئے نئے دیندار ہوئے ہیں صاحب، اپنے دین کی طرف رغبت دیدار ہیں. اب نئے نئے پتہ چلا، اچھا ایک کتاب مفاتیح الجنان بھی ہے. اس زمانے میں مفاتیح الجنان کا اردو ترجمہ تو تھا لیکن دعاؤں کا ترجمہ اس میں نہیں تھا، یہ بعد میں ابھی دعاؤں کا ترجمہ ہوا ہے 1995 میں. تو مفاتیح الجنان اردو میں تھی البتہ. اب صاحب وہ ایک لڑکا تھا، وہ بندہ خدا ابھی بھی ہے یہیں پر انچولی میں ہی ہے ظاہر ہے اب تو جتنی بھی عمر، وہ آیا ایک دفعہ کہنے کا بھائی مفاتیح میں ایک دعا ہے. کون سی دعا بھائی؟ چار پانچ لوگ بیٹھے ہوئے، وہ ہمیں پہلی دفعہ خبر دے رہا ہے کہ مفاتیح میں ایک عجیب دعا ہے. کیا وہ دعا کون سی؟ کہنے کا بھائی وہ دعا ایسی ہے اس میں لکھا ہے اگر کوئی 40 دن پڑھ لے تو امام زمانہ کا صحابی بن جائے گا. اچھا اب ہم ڈسکشن کر رہے ہیں کہ پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے، کہ بھائی ابھی لیاقت تو ہے نہیں کہ بنے. اگر پڑھ لی اور واقعا صحابی بن گئے تو یہ بدبخت لوگ، ہم لوگ جا کے صحابی کی فہرست میں تھوڑی کھڑے ہو سکتے ہیں. اب یہ خوب ڈسکشن چل رہا ہے کہ بھائی دعائے عہد پڑھنی ہے نہیں پڑھنی، کسی کو نہیں معلوم اس کا نام دعائے عہد ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ عالم تھا 25 سال پہلے. یہ جو میں نے ابھی آپ کو واقعہ سنایا ہے یہ میرے خیال میں 27 سال پہلے کا ہے جو میں ابھی آپ کو سنا رہا تھا، صحیح. 27 سال پہلے، 30 سال پہلے ہم اس جگہ تھے کہ ہمیں نہ دعائے ندبہ پتا تھی، نہ ہمیں دعائے سلامتی امام زمانہ آتی تھی، نہ ہمیں دعائے الہی عظم البلا آتی تھی. دعائے عہد کا تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ مثلا یہ بھی کوئی چیز ہے. ہاں شاید خواص میں علماء کو دو چار کو کہیں پتا ہوگا لیکن پبلک بالکل دور تھی. اب کیا ہے؟ اب کیا صورت حال ہے؟ اب اس کے مقابلے میں شعور دیکھیے کہاں پہنچا ہوا ہے، کتنی طلب ہے اپنے امام کے نام پر. یہ معجزہ نہیں ہے. جو کام 1100 سال میں نہیں ہوا وہ 25 سال میں ہو گیا ہے، یہ کچھ نہیں دکھا رہا. اگر کوئی صرف اتنا سا دیکھے نا بھائی 1150 سال میں یہ نہیں ہوا تھا، 25 سال میں ہوا ہے، ابھی بھی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بھائی کچھ ہونے والا ہے یہاں پر. اب میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ استقبال نے ساری سازشیں کی، سارے منصوبے بنائے، سارے تاخیری حربے استعمال کیے، لیکن جو ہونا تھا وہ ہو گیا، امام کی طلب پھیل گئی، امام کا نام پھیلنا شروع ہو گیا. کچھ نہیں ہوا تو مخالفین بھی کہنا شروع ہو گئے کہ نہیں امام کا کوئی مسئلہ ہے. حتیٰ وہابیت، آپ مت سمجھے گا وہابیت کے اندر امام کے نام کا تصور نہیں ہے. اچھا امام وہابیت بہت گہرائی کے ساتھ معتقد ہے امام کے وجود کی، نہایت یہ کہ وہ بار بار اعلان کرتے ہیں کہ یہ وہ امام نہیں ہے جس کو شیعہ کہتے ہیں، ظاہر ہے وہ یہ کہیں گے دشمنی میں آ کر، لیکن واقعا معتقد ہیں کہ ہاں ایک امام نے آنا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. امام کے نام کے بھی معتقد ہیں، 12ویں کے عدد کے بھی معتقد ہیں کہ یہ کائنات کو نجات دیں گے، اس کے بھی معتقد ہیں. صرف اس کے بعد وہ تعلیم کرتے ہیں کہ یہاں امام کا مطلب کوئی منصب نہیں ہے، یہ امام کا مطلب ہے ریفارمسٹ ٹائپ کا ایک نام دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہاں یہ دنیا کو کچھ تبدیل کر دیں گے. اب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھائی کچھ تبدیل نہیں کریں گے، لکھا ہے تمہاری روایتوں کے اندر کہ تہوالا کر دیں گے، جتنا ظلم ہوگا سب ختم کر دیں گے، عدل پھیلا دیں گے. اب وہ اس کو ظاہر پھر سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں کوئی بہت ایکسٹراڈنری معاملہ نہیں ہے، لیکن وہ بھی معتقد ہیں. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ کفر نے سارے تاخیری حربے استعمال کیے لیکن اس کے تاخیری حربے چلے نہیں. اچھا اب تاخیری حربے صرف فوج نہیں تھی جو انہوں نے آخری 20-25 سال کے اندر چلائی ہے، اس کے علاوہ تاخیری حربے تھے جو فوج سے پہلے چل رہے تھے. اصل میں ان مقامات پر ناکامی کے بعد فوج چلائی ہے انہوں نے، پہلے کچھ اور تاخیری حربے استعمال کیے تھے، دیکھا وہ نہیں چل پائے، اب فوج چلائی ہے. ہم ابھی اس فیز میں پھنسے ہوئے ہیں، ہم اس پہلے فیز میں. اب یہاں پر ایک بہت اصولی بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں جو مجھے اصول کے طور پہ سمجھ میں آئی ہے. درود بھیجے گا محمد والے محمد کو. ہمیشہ اس کا مقدمہ یہ ہے، ہمیشہ کوشش کریں آپ تھوڑا سا اوپر ہو کر معاشرے کو دیکھیں، کام آسان ہوگا، آپ کو نظر آئے گا ہو کیا رہا ہے. مثلا ایک دفعہ میں آتا ہوں دیکھتا ہوں آج عباس ٹاؤن میں یہ ہوا، یہ ایک طریقہ ہے. اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں، میں سوچتا ہوں نہیں آج کو چھوڑو، یہ سوچو گزشتہ ایک سال میں عباس ٹاؤن میں کیا کچھ ہوا ہے، دیکھا؟ پھر ایک دفعہ ہم سوچتے ہیں، نہیں یہ سوچتے ہیں گزشتہ 20 سال میں عباس ٹاؤن میں کیا کیا ہوا ہے، صحیح ہے؟ اب میں آپ کو ایسے ہی عرض کرتا چلوں، 1981-82 میں بکر گھوٹ میں ہم لوگ کراٹے سیکھنے آتے تھے، ہم لوگ کالج کے اسٹوڈنٹ تھے، اور جناب علی مارکا ہو گیا تھا شیعہ سنی کے سادات کا، شیعہ سنی کے سادات کا مارکا ہو گیا تھا، تقریباً سب فیل کرتے تھے کہ ہم لوگ انسیکیور ہیں، ہم لوگ انسیکیور ہیں، ہم لوگ کے اوپر کوئی کچھ ہونے والا ہے، تو کچھ لوگ جمع ہو کر یہاں بکھر گوٹ میں، یہاں پہ ناجائز تجاوزات تھیں جس کو بلڈوزر نے گرایا ہوا تھا، تو کچھ جگہوں پر سیمنٹڈ فرش بنے ہوئے تھے، تو ہم وہاں پر آتے تھے کراٹے سیکھتے تھے، انچولی سے آتے تھے یہاں پر ہفتے میں 6 دن، اور یہاں پہ وقت لگاتے تھے اپنے آپ کو تیار کرنے کے لیے، صحیح ہے؟ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اب آپ نے سوچا 20 سال میں دیکھتے ہیں یہاں پہ کیا کیا ہوا ہے، صحیح؟ اب 20 سال میں دیکھنے کے نتیجے میں آپ کو ایک ٹرینڈ پتا چلتا ہے، یہاں آہستہ آہستہ کیا ہو رہا ہے، اگر آپ روز روز میں دیکھیں گے وہ آپ کو نظر نہیں آئے گا، اگر آپ 20 سال میں دیکھیں گے تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ لمبی مدت میں یہاں کیا ہو رہا ہے، اگر آپ گزشتہ 1 سال کی انچولی کی ڈیولپمنٹس دیکھیں گے آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، اب 20 سال میں انچولی کی ڈیولپمنٹس دیکھیے اب آپ کو بہت کچھ سمجھ میں آئے گا، صحیح؟ تو جب آپ لمبی مدت پہ جا کر دیکھتے ہیں تو ٹرینڈز سمجھ میں آتے ہیں، یہاں ہو کیا رہا ہے، روزانہ کو دیکھیں گے نہیں سمجھ میں آئے گا، آپ آج دیکھیں آج چیزوں کی قیمت کیا ہے آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، آپ دیکھیے 5 سال میں چاول کی قیمتوں میں کے ساتھ کیا ہوا ہے، آپ کو ٹرینڈ سمجھ میں آئے گا یہاں ہو کیا رہا ہے، صحیح ہے؟ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، یہ تو ایک ایریا میں تھا، ایک دفعہ ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں پاکستان میں 1 سال میں کیا ہوا، پھر آپ یہ دیکھتے ہیں نہیں اس پورے خطے میں 20 سال میں کیا ہوا، پھر آپ یہ سوچتے ہیں نہیں مڈل ایسٹ میں 20 سال میں کیا ہوا ہے، میں آپ کی خدمت میں کہہ رہا ہوں یہ مت کریں، آپ یہ سوچئے گزشتہ 1500 سال میں شیعت پر کیا بیتی ہے، تب آپ کو سمجھ میں آئے گا یہاں ہو کیا رہا ہے، آپ کو اپنا کینوس بہت بڑا کرنا پڑے گا، بہت وسیع، اور بہت اوپر جا کر نیچے دیکھنا پڑے گا، تب آپ کو نظر آئے گا کہ اوہو یہاں پر معاملہ کچھ اور ہوا ہوا ہے، استقبال نے جو فوج ہلائی ہے اس سے پہلے اور بھی بہت کچھ کیا، کر کیا سکتے تھے وہ، ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا، قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے شیطان تمہیں گمراہ کر سکتا ہے لیکن تمہیں مجبور نہیں کر سکتا، کرنے والے تم ہی ہو، اگر غلطی کرو گے تم کرو گے، اچھائی کرو گے تم کرو گے، اسی لیے جزا و سزا ہے، شیطان تو صرف گمراہی وسوسے کی صورت میں دے سکتا ہے، استقبال بھی ایسا ہی، استقبال آپ کو گمراہ نہیں کر سکتا، قرآن کریم فرماتا ہے لا یزرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر تم ہدایت پا جاؤ تو کوئی گمراہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، یہ بھی استقبال کو پتا ہے کہ ہم گمراہ ہیں ہم ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے اگر یہ ہدایت پر چلیں، ایران کی مثال بہترین مثال ہے، 30 سال تک انہوں نے مقابلہ کیا، چلیے انہوں نے کیا کیا پھر ہمارے ساتھ، ان کو پتا تھا کہ فوج آخری حربہ ہے، بس سبھی نے تذکرہ کرتا چلو، فوج اور قتل کرنا شہید کرنا کبھی بھی حل نہیں ہوتا، کبھی بھی حل نہیں ہوتا، اور بوسنیا ہرزگوینا میں جو کچھ ہوا، بوسنیا ہرزگوینا کے اندر 1996 کے اندر 2.5 لاکھ مسلمان مرے، کیا بوسنیا سے مسلمان ختم ہو گئے؟ نہیں، اتنے عرصے سے عراق میں شیعت مر رہی ہے، شہید کیے جا رہے ہیں، کیا شیعت ختم ہو گئی ہے؟ نہیں، ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا، جینوسائڈ یعنی نسل کشی، نسل کشی سے نہ نسل مرتی ہے نہ فکر مرتی ہے، کچھ نہیں مرتا، نسل کشی حل نہیں ہے، پھر کیا چیز حل ہے؟ جینوسائڈ حل نہیں ہے، بوسنیا کے اندر جینوسائڈ ہوا 2.5 لاکھ آدمی مارے، کوئی حل نہیں ہوا، عراق کے اندر اتنے لاکھوں آدمی مار دیے، حل نہیں ہوا، حل کیا ہے؟ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ حل نہیں ہے، یہ آخری ترکیبیں ڈوبتے ڈوبتا تنکے کا سہارا پکڑ رہا ہے، ان کو بھی پتا ہے یہ حل نہیں ہے، حل کیا تھا؟ حل وہ تھا جو انہوں نے پہلے ٹرائی کیا ہے، وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ جب تک شیعت کا ارادہ مضبوط ہے ان کو ہم گمراہ نہیں کر پائیں گے، پہلی کوشش یہ کرو ان کا ارادہ کمزور کرو، یہ تو میں نے آپ کی خدمت میں جملہ عرض کیا نا، ارادہ کمزور کرو، یہ پوری شریعت پر عمل کرنے کا بنیادی نسخہ ہے، مضبوط ارادہ، آپ شریعت پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، آپ عمل کر رہے ہیں، میں نہیں کر رہا، فرق کیا دونوں میں؟ آپ صبح کی نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، میں نہیں کھڑا ہوتا، فرق کیا ہے؟ آپ کا ارادہ شریعت پر عمل کے لیے مضبوط ہے، میرا ارادہ کمزور ہے، بس اصل فرق یہاں پر ہے، آپ گناہ سے بچ رہے ہیں، میں نہیں بچ رہا، کیوں آپ بچ رہے ہیں کیوں میں نہیں بچتا، آپ کو فرشتے مدد دیتے مجھے کیوں نہیں دیتے، سب کا لب لباب آپ کا ارادہ شریعت کے لیے مضبوط ہے بس. اگر ارادہ مضبوط ہے آپ شریعت پہ عمل کریں گے، شریعت کے لیے جان دیں گے، مجاہد بن جائیں گے، شہید بن جائیں گے، مقام حاصل کریں گے، سب کچھ کریں گے. آپ کا ارادہ کمزور ہے آپ دو رکعت نماز بھی نہیں پڑھیں گے. ان کو ایک بات پتا تھی، ہم ان کو بہکا سکتے ہیں، ان کو گمراہ نہیں کر سکتے. اگر ارادہ کمزور کر دیں تو یہ خود ہی بہک جائیں گے. ان کا سارا حملہ اس بات پر تھا ارادہ کمزور کرو بس. اچھا ارادہ کمزور کرنے کے لیے انسٹرومنٹ کیا ہے، ارادہ کمزور کیسے کیا جاتا ہے؟ ارادہ ایک سادہ قانون سے کمزور کیا جاتا ہے، وہ کیا؟ نفسانی خواہشات کو بڑھا دو، ارادہ کمزور ہو جاتا ہے. صبح کو اٹھنا ہے فجر کی نماز پڑھنے کے لیے، کیا چیز رکاوٹ ہے؟ نیند کی طلب، نفسانی خواہش. اگر یہ نفسانی خواہش شدید ہے آپ ہار گئے، نماز قضا ہو گئی. اگر آپ کی نفسانی خواہش کم ہے، آپ کا ارادہ مضبوط ہے، آپ نے نفسانی خواہش کو شکست دے دی، آپ حاکم ہو گئے، آپ نے نماز شب بھی پڑھ لی. دو چیزوں کا ٹکراؤ ہے، نفسانی خواہشات، آپ کا ارادہ. ان کو یہ پتا ہے اگر ہم نفسانی خواہشات کی طاقت بڑھا دیں تو مومن کا ارادہ کمزور ہو جائے گا. اگر مومن کا ارادہ کمزور ہو گیا پھر شریعت اس کے ہاتھ سے نکل جائے گی، پھر ہمیں اس کو شہید کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ویسے ہی مر جائے گا. بلکہ یہ تو بہت اچھا ہمارے لیے نسخہ ہے. آپ کسی بھی ٹرسٹ کو توڑنا چاہیں نا، دو نفس پرست اس کے اندر ڈال دیجئے، کوئی پازیٹو کام نہیں کر پائیں گے، سب ختم ہو جائے گا. ایسے آپ کو لطیفہ سناؤں، ہم ایک ٹرسٹ کے ساتھ کسی مسئلے کے اوپر گفتگو کر رہے تھے. اچھا وہ سارے ایسے نہیں کہہ رہا سارے ٹرسٹ ایسے ہوتے ہیں، لیکن بھارت اس میں یہ تھا کہ وہ اس ٹرسٹ کے اندر جتنے بھی لوگ تھے وہ سب کے سب ریٹائرمنٹ کا دور گزار چکے تھے، یعنی اینڈ پر تھے بھارت، تو کچھ تو رخصت ہو گئے تھے کچھ باقی تھے. تو وہاں پر بات ہو رہی تھی کہ بھائی اچھا کچھ کام ان کے ایسے تھے جو برسوں سے ایسے ہی پڑے ہیں، کوئی کام نہیں ہو رہا ہے، کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی ہے. تو وہ دو تین افراد ٹرسٹ کے تھے، ان سے بات چیت ہو رہی تھی، تو ان میں سے ایک نے کہا کہ دیکھیے صاحب ہمارا جو ٹرسٹ ہے یہ بہت متحد ہے، اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے، آپ دیکھیں ہم کبھی جھگڑے نہیں ہیں. صحیح ہے. تو انہی کے ٹرسٹ میں ایک اور آدمی بیٹھے تھے، کہنے کہ اور کوئی کام بھی نہیں کر کے دیا ہم نے، جھگڑیں گے تو اس وقت جب کوئی کام کریں گے، ہم نے کام بھی نہیں کیا اور جھگڑا بھی نہیں ہوا، کام کریں گے تو جھگڑا ہوگا نا. یہ دیکھیں جتنے کام تھے سارے کے سارے 15-20 سال سے ایز اٹ از پڑے ہوئے ہیں، تو جب پڑے ہوئے تو کوئی جھگڑا ہی نہیں، ختم ہو گیا معاملہ. یہ نفسانی خواہشات آپ کو بہت اچھی طرح دیکھنا پڑتا ہے، میں متقی ہوں یا میری طاقت سے باہر ہے، میں کیا ہوں. شیطان بہت دھوکے باز ہے. تو کیا ہوتا ہے، آپ کا ارادہ، آپ کی نفسانی خواہشات، جنگ ساری یہاں پر ہے، کون جیتے گا؟ ان کو یہ پتا ہے اس کا ارادہ کمزور کر دو، اس کی نفسانی خواہشات کو بڑھا دو، یہ ہار جائے گا، یہ ہار جائیں گے. اچھا اس کے لیے پھر کیا کریں، نفسانی خواہشات کو کیسے بڑھاتے ہیں؟ آپ نے یقیناً دیکھا ہے مولا نے فرمایا تھا میں تمہارے بارے میں دو چیزوں سے ڈرتا ہوں، تمہاری خواہشات، تمہاری آرزوئیں. ٹھیک ہے، انہوں نے مولا کا یہ جملہ نہیں پڑھا ہوا، انہوں نے ہم سے پہلے پڑھا ہوا ہے. ان کو اچھی طرح بتایا کہ اگر مولا کہہ رہے ہیں کہ یہ دو جگہ جہاں سے یہ ضرب لگا سکتے ہیں، جہاں سے ان کا ڈر ہے امام کو ہمارے بارے میں، اس کا مطلب ہے یہی وہ دو جگہ جہاں سے یہ ضرب ماریں گے، وہیں سے انہوں نے ضرب ماری. کیا ضرب ماری؟ ان کی خواہشات بڑھا دو. اچھا خواہشات بڑھانے کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے؟ جس کو جس چیز میں پھنسایا جا سکے اس کو جج کرنا پڑتا ہے، اس کو اسی میں پھنسا دیا جاتا ہے. فرد کے بارے میں بھی ایسا ہی ہے، قوم کے بارے میں بھی ایسا ہی ہے. عرض کروں آپ کی خدمت، مثلا پاکستان کی حکومت میں کچھ سیاستدان بنتے ہیں، مثلا ان کا اٹھان اس بات پر ہوتا ہے کہ سیاستدان بنتے ہیں. آپ کے خیال میں استقبال دیکھتا ہوگا یہ پاکستان میں 25-30-40 پوسیبل سیاستدان ہیں جو کل پرائم منسٹر بن سکتے ہیں، تو یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ ان میں سے ایک ایک کا نفسیاتی جائزہ تیار کرتے ہیں، ایک ایک کا نفسیاتی جائزہ تیار کرتے ہیں. آپ کسی بھی سائیکیٹرسٹ کے پاس چلے جائیں، آپ کو بٹھا دیا جائے گا. اس میں ایک فیلڈ ہے سائیکالوجی کے اندر، پولیٹیکل سائیکالوجی، یعنی نفسیات کے اندر سیاسیات کی نفسیات. تو پولیٹیکل سائیکالوجسٹ بٹھا دیا جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ وہ آپ سے سوال جواب کرے گا، آپ کی تقریروں کو پڑھے گا، آپ کے ایکشنز ریئیکشنز کو دیکھے گا، آپ کی خواہشات کو اندر سے ٹٹولنے کی کوشش کرے گا. ان تمام کو ٹٹولنے کے بعد وہ آپ کو آسانی سے بتا دے گا اس آدمی کو پھنسانا ہے تو کیا کرنا ہے. یہ لالچ سے پھنسے گا، خوف سے پھنسے گا. اگر خوف دلانا ہے تو کس چیز کا خوف دلانا ہے، لالچ دلانی ہے تو کس چیز کی لالچ دلانی ہے. یقین مانیے ان میں سے ایک ایک چھوٹے بڑے پولیٹیشن، آرمی کے کمانڈر، ایئر فورس کے فلاں فلوں، ان سب کا سائیکیٹرک انالیسس ہوا ہوا پڑا ہوتا ہے. اس کو سلپ کیسے کروانا ہے، ان کے لیے کھیل ہے کہ اس بات کو اس پوزیشن سے نکال کر وہاں کھڑا کر دوں. یہ آج تک کہہ رہا تھا میں مظاہرے نہیں کروں گا، منٹوں لگیں گے، کل کہے گا مظاہرے کروں گا. ان کو پتا ہے اس کے ساتھ کیسے کھیلنا ہے، کس وقت یہ روڈ پر آتا ہے، کس وقت یہ گھر کے اندر بیٹھتا ہے، کس موقع پر بھاگ جاتا ہے، کب تک کھڑا رہتا ہے. ایک ایک سائیکولوجیکل انالیسس ہوا ہوا ہوتا ہے. ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، ان سے کٹ پتلی کی طرح کھیلتے ہیں. اور یہ اتنے بچے ہیں، ان کے پاس کوئی معنویت نہیں ہے، ان کے پاس کوئی تقویٰ پرہیزگاری نہیں ہے، ان کے پاس اپنے نفسانی خواہشات کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ چیمپئن ہے نفسانی خواہشات کے ذریعے کھیلنے کی، لہذا ان سے کھیل دیتے ہیں. اچھا، ان کا دعویٰ احمدی نژاد پہ کیوں نہیں چلتا؟ وہ نفسانی خواہشات پہ نہیں چل رہا، وہ تقویٰ پرہیزگاری پہ چل رہا ہے. ان کا دعویٰ وہاں نہیں چلتا. صرف دین وہ پناہ گاہ ہے جو استکبار کے مقابلے میں ہمیں پناہ دے سکتا ہے، باقی کچھ نہیں. باقی ہم پھنس جائیں گے. اور اگر آپ اور میں نفس پرست ہیں، اس کا مطلب ہے میرے اور آپ کے پھنسنے میں ٹائم کا ایشو ہے. کب پھنسے گا، یہ نہیں ہے کہ نہیں پھنسے گا، پھنسے گا. کب پھنسے گا، کب ان کو اتنی اہمیت، مثلا وہ انہوں نے جناب یہاں پر بیٹھے ہوئے 500 آدمیوں کو دیکھ لیا، ہر ایک کے پیچھے بھاگیں گے پھنسانے کے لیے؟ نہیں، اس کی اہمیت ہی نہیں ہے کہ اس کو پھنسانے کے لیے بھاگے گا. ہاں کبھی اہمیت بنے گی تو ان کے کام منٹوں کے ہوں گے کہ وہ پھنسا دیں گے. کیوں؟ کیونکہ نفس پرست ہے. حل کیا ہے؟ نفس پرستی ختم کرو. نفس پرستی کے مقابلے میں کیا ہے؟ تقویٰ پرہیزگاری، معنویت، اللہ کی طرف آؤ، بندگی کرو. اچھا، یہ وہ چیپٹر ہے جس سے لوگ آخر آخر میں آتے ہیں اس طرف، ورنہ پہلے کچھ اور ترکیبیں لڑاتے رہتے ہیں، اب پھر دوبارہ جمع کرتے ہیں. ان کو پتا ہے کہ اگر لوگوں کو سلپ کروانا ہے، نفسانی خواہشات بڑھانی پڑیں گی. اچھا، نفسانی خواہشات کیسے بڑھائیں گے؟ بہت ہی سادہ، سب کا سائیکیٹرک انالیسس ہوا ہوا ہے. کسی کو بھی کسی بھی وقت، مثلا انہوں نے فرض کیجئے ایک آدمی کا انالیسس کیا، عالم کا، کسی عالم کا انالیسس کیا، مثلا وہ تین چیزوں میں سے کچھ دیکھیں گے، اس کو شہرت پسند ہے، اس کو زمین پسند ہے، دولت پسند ہے، مثلا جنسیات کی طرف جاتا ہے، اسے کیا پسند ہے، اسی میں ٹریپ کریں گے، وہیں پر ٹریپ کر دیں گے. اچھا، ایک دفعہ ٹریپ ہو گیا، اب گوٹی اس کے ہاتھ میں آ گئی، اب ان کو پتا اس سے کیسے کھیلنا. سب کے ساتھ ایسا ہی ہے. میں نے عالم کی مثال اس لیے دی کہ کوئی نہیں بچتا یہاں پر. اگر متقی پرہیزگار ہوں گے بچ جائیں گے، تقویٰ کے ساتھ بچیں گے، ورنہ نہیں بچیں گے. وہ نہیں بچیں گے تو تنظیم کے جوانوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ منٹس لگیں گے برادر، منٹس. کب اس کو کٹو اکھاڑنا ہے، کب پچھاڑنا ہے، کہاں سے اٹھا کے کہاں پھینکنا ہے، کس سے بٹھانا ہے، کس کے ساتھ جوڑنا ہے، کس سے توڑنا ہے، منٹس لگیں گے. صرف ایک راستہ ہے تقویٰ پرہیزگاری، صرف ایک راستہ ہے اللہ سے ارتباط، امام سے رابطہ، صرف یہ راستہ ہے. خدا کی پناہ طلب کر، اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کر. جو اسلام نے کہا کرو وہ کریں، جو اس نے منع کیا اس سے باز آ جائیں، بس یہ ایک راستہ ہے. ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا، یہ راستہ ہے. اپنے نفس کو کنٹرول کرو. ان کا سارا نظام نفس پرستی پر ہے. آپ امام کی اطاعت میں اپنے نفس کا مقابلہ کر لیں، آپ ان کے سارے حربوں سے بچ جائیں گے. اچھا، آپ کو یہ کہہ نہیں پھر بھی نہیں بچیں گے، نہیں پھر آپ بچ جائیں گے. کیوں؟ ان کے پاس نفس پرستی کے سوا کچھ نہیں ہے. یہ میوزک لائیں گے، دولت لائیں گے، فحشا لائیں گے، یہی سب کچھ ہے ان کے پاس. اچھا، کچھ ڈائریکٹلی لے کر آئیں گے، جیسے ٹیلی ویژن پہ فحشا لے آئے، ڈائریکٹلی لے کر آئے. کچھ انڈائریکٹ لائیں گے. وہ کیسے؟ مثلا موبائل میں کم سے کم میوزک ہی بجے. اب آدمی پرہیزگار ہے، فحشا پہ نہیں جائے گا، مثلا یہ کلب میں نہیں جائے گا سننے کے لیے، یہ گھر میں کیسٹ نہیں لگائے گا سننے کے لیے. اب ان کو پتا ہے کہ انسان کے ارادے کو توڑنے کے لیے میوزک بہت بہت مؤثر ہے، تو وہ کہاں سے سنائیں گے اسے؟ موبائل سے سنائیں گے. لفٹ میں کھڑے ہوں گے، میوزک بجے گی، لفٹ میں تو جائے گا نا، کہیں تو پھنسے گا. انہوں نے سارا نظام ایسا بنایا ہوگا کہ آپ کھسک ہی نہ سکیں. اچھا، اب آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ اپنے تقویٰ کے اوپر استفار کیجیے. جیسے آپ احساس کریں وہ ہو رہا ہے جو خدا نے نہیں چاہا، استفار کر، خدا سے مدد طلب کر. خدا میں تیرا بندہ ہوں، میں چاہتا ہوں تیرے راستے پہ چلوں. جیسے ہی شیطان حملہ کرے قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے، فرماتا ہے کہ ہمارے بندے وہ ہیں جب شیطان ان کے اوپر حملہ کرتا ہے وہ فوراً ہمیں یاد کرتے ہیں تو خدا ان کے لیے راستے کھول دیتا ہے. اس کو ہم نے کیوں نہیں استعمال کیا؟ اس کو ہم بھی استعمال کر لیتے ہیں. جیسے ہی شیطان حملہ کرے آپ خدا کو یاد کریں کہ خدا مجھے اپنے پاس رکھ، میں نہیں چاہتا تیرے راستے سے ہٹوں، آپ کا راستہ کھل جائے گا. یہ واحد راستہ ہے، ان کو بھی پتا ہے، انہوں نے پوری آبادی کی آبادی کو ٹریپ کر دیا. اب میں نے آپ کو کہا تھا یہ سائیکولوجیکل انالیسس کرتے ہیں لیڈرز کو پھنسانے کے لیے، رہنماؤں کو پھنسانے کے لیے، بالکل یہی کام قوموں کے ساتھ کرتے ہیں، بالکل یہی کام قوموں کے ساتھ کرتے ہیں. مثلا انہوں نے اچھی طرح سائیکیٹرک انالیسس کیا ہوا ہوگا کہ برصغیر کے لوگ کس چیز سے ڈرتے ہیں، کس چیز کو دیکھ کر جذبے میں آ جاتے ہیں، کس چیز کو دیکھ کر ڈر جاتے ہیں. مثال کے طور پر اب بہت سادہ سی بات ہے، ان کو عباس ٹاؤن میں بلوا کروانا ہے، صحیح، انہوں نے پہلے سے انالیسس کیا ہوا ہوگا یہ عباس ٹاؤن کے جو باسی ہیں یہ کس ایشو کے اوپر آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. جس دن ان کو بلوا کروانا ہوگا وہ اپنے کسی بھی انسٹرومنٹ کو استعمال کریں گے، وہ ایشو سامنے لے آئیں گے، آپ آپے سے باہر ہو جائیں گے. آپ سے باہر ہوئے تو آپ وہی کریں گے جو وہ چاہ رہے تھے، اور آپ کس لیے کر رہے ہوں گے؟ آپ کر رہے ہوں گے قربتن اللہ. اچھا آپ کہیں گے مجھے انسٹرومنٹ لائیں گے نا جاسوس، ہم ان کو پہچان لیں گے. وہ جاسوس نہیں بھیجیں گے، وہ بھیجیں گے، وہ بھی قربتن اللہ کر رہے ہوں گے. ہر کام قربتن اللہ ہو رہا ہوگا، صرف رزلٹ شیطان کے نزدیک لے جانے کا ہوگا. اچھا یہ کس صورت میں ہوگا؟ جب آپ اسلام کے اصولوں کے مطابق عمل نہیں کریں گے. اور اگر آپ ہر چیز میں خدا کے اصول کو دیکھنا شروع کر دیں، ان کی ترکیب ناکام ہو جائے گی، وہاں پر وہ ناکام ہو جائیں گے. بہت اچھی طرح سے انہوں نے منصوبے بنائے ہیں، صرف ایک مشکل ہے ان کے لیے، مشکل یہ ہے سب کچھ کر لینے کے بعد مکرو مکرن و مکر اللہ مکرن واللہ خیر الماکرین. نظام خدا کا ہے، تم کتنا ہی مکر کر لو نظام خدا کا اس کو نہیں توڑ سکتے کہ نظام اپنا بنا لے، نہیں، نظام خدا کا. امپائر اسٹیٹ بنی ہے کس رول کے تحت؟ بنی ہے ان رولز کے تحت بنی ہے جو خدا نے بنایا. صحیح کافر نے بنائی ہے، صحیح باغی نے بنائی ہے، بنی تو اسی رول کے تحت ہے. دنیا کا مہلک ترین اسلحہ کن اصولوں کے تحت بنا ہے؟ انہی اصولوں کے تحت بنا ہے جو خدا نے بنایا. خدا کی ملکیت سے نکل کر کچھ کرے گا یہ؟ رہنا اس نے یہیں پر ہے، نظام خدا کا. یہ آپ کو فیور دے رہا ہے، یہ نظام آپ کے لیے بنا ہے، یہ نظام مومنوں کو پہچانتا ہے. مومن کے ساتھ مصیبت کیا ہے؟ اس نے اپنا ایمان کھو دیا، اس لیے نظام اس کے لیے اجنبی ہو گیا. دو اجنبی لڑے نظام کسی کا ساتھ نہیں دے گا. اب کیا ہو رہا ہے؟ مومن کا حق یہ تھا کہ نظام اس کے لیے بنا تھا، مومن اپنا ایمان کھو بیٹھا. جب کھو بیٹھا نظام سے اجنبی ہو گیا، اب دو اجنبی لڑ رہے ہیں. کیوں نظام کسی کا ساتھ دے؟ کیوں فرشتے آپ کے لیے آئے؟ آپ بھی تو اجنبی ہیں. اگر آپ اس نظام کے ساتھ بنا لیں، اپنے آپ کو خدا میں غرق کر دیں دین کے اندر، امام کے اندر، اب نظام آپ کے ساتھ چلے گا. اب دو اجنبی نہیں لڑ رہے، ایک اللہ کا بندہ اور ایک اجنبی، اب نظام آپ کا ساتھ دے گا. یہ سب کچھ ہوا ہے، یہ حزب اللہ کی جان. اگر ہمارے اندر تقویٰ پرہیزگاری نہیں ہو، ہم نہیں پہچان پائیں گے ان لوگوں کو، اور ہم گرفتار ہو جائیں گے جیسے اب تک مصیبت میں پھنسے ہوئے. یہ ہماری یقینی اس وجہ سے ہے کہ ہم نفس پرست ہیں. اگر ہم نفس پرستی نہ دکھائیں تو ہماری یقینی کا دور ختم ہو جائے گا. اس وقت یقینی ہے، ڈیرہ اسماعیل خان میں مار رہے ہیں، ڈیرہ غازی خان کے اندر مار رہا ہے، چکوال کے اندر بم دھماکہ، کوئٹہ کے اندر مارتے ہیں، گلگت کے اندر انہوں نے سب کچھ کیا، لاہور اور کراچی کے اندر جب چاہتے ہیں کر ڈالتے ہیں. یہ یقینی کے علاوہ کچھ اور ہے؟ کیوں اس یقینی میں پھنسے ہوئے ہیں؟ کیونکہ ہم نفس پرست ہیں. نہ ہوتے نفس پرست تو اپنے کام کو کر رہے ہوتے ہیں. کیوں اپنی اپنی ذات کے اندر انانیت کے اندر پڑے ہوئے؟ یہ سب ہمارے سامنے ہے. اس کا صرف ایک حل ہے. لوگ کہتے ہیں نا ہمارے پاس یہ نہیں ہے، ہمارے پاس وہ ہوتا تو ہم یہ کر لیتے. نہیں بندے گانے خدا، اس کا کوئی حل دور کا نہیں ہے، اس کا حل صرف بہت نزدیک کا ہے. اپنے نفس کو کنٹرول کرو. جو تمہیں دین سے پتا ہے خدا کا واسطہ وہ کر لو، بس یہ حل ہے. جو دین سے پتا ہے، اب وہ دور نہیں ہے لوگوں کو نہیں پتا تو دعا عہد کیا ہے، اب تو سب پتا ہے. جو پتا ہے وہ کر لو. نماز سے پتا ہے اچھی ہے، پڑھ لو. قرآن کریم پڑھنا چاہیے، پڑھ لو. جھوٹ بولنا برا ہے، مت بولو. غیبت کرنا برا ہے، مت کرو. تہمت کرنا، یہ مکاری کرنا، یہ سب غلط ہے. منافقت غلط ہے، مت کرو. جو پتہ ہے دین سے اس پر عمل شروع کر دو، آپ اور میں نصرت امام کے لیے تیار ہو جائیں گے. یہ کوئی مشکل کام نہیں ہونا چاہیے. فطرت ہمارے ساتھ ہے, فطرت ہماری فطرت اس بات پر بنی ہے کہ ہم نے امام کی نصرت کرنی ہے. ہم کوئی خلاف فطرت کریں تو الٹی محنت کرنی پڑے گی. ہم فطرت کے مطابق چلنا چاہتے ہیں, اب کہاں محنت چاہیے, یہ تو روٹین میں ہونا چاہیے. مشکل یہ کہ ارادہ نہیں ہے ہمارا. اچھا اب سب چیزوں کو شروع کہاں سے کریں؟ انہوں نے ایک نظام بنایا فحشا کے اوپر مبنی, ٹیلی ویژن جو دیکھے گا پھنسے گا. کیوں؟ میں نے عرض کیا انہوں نے پوری قوم کی سائیکک انالیسس کیا ہوا ہے. ان کو پتا ہے بر صغیر کو کیسے ہلانا ہے, کیسے بٹھانا ہے. ان کو پتا ہے عراقیوں کے ساتھ کیا کرنا ہے, ان کو پتا ہے ایرانیوں کے ساتھ کیا کرنا ہے. البتہ مسلسل ناکام ہوتے ہیں. کیوں؟ جہاں تقوی اور پرہیزگاری بیچ میں آ گیا یہ ناکام ہو جائیں گے. یہ سب کچھ کر سکتے ہیں, متقی اور پرہیزگار کو نہیں سمجھ سکتے. یہ شیطانی نظام کے بانی ہیں, شیطان کے چیلے ہیں. یہ لوگ تقوی اور پرہیزگاری کو نہیں سمجھ سکتے. لہذا امام خمینی بار بار کہتے تھے یہ ہمارا دین نہیں سمجھ سکتے. وہ جانتے تھے یہ نہیں سمجھ سکتے, کیونکہ انہوں نے جو کچھ بنایا تھا اپنے قوم کو دیا تھا وہ خدا پرستی کے محور پہ دیا تھا. خدا پرستی, نفس کی شناخت, خدا نمتال کی طرف رجوع, یہ ان کی وکیبلری میں ہے ہی نہیں. ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے. لہذا ان کی شکست اس وقت ہے جب انسان بندے خدا بننے لگے, بس یہاں شکست کھا دیں. نفس پرستی دکھائے گا, کسی بھی تنظیم کے اندر ہو, کسی بھی ادارے کے اندر ہو, کسی بھی علم کے ساتھ ہو, وہ ان کا ٹریپ ہو جائے گا. وہ اس کو سنبھالنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. یہ حال ہے. ٹیلی ویژن بنایا, سسٹم کریٹ کیا, اس سسٹم کے اندر میس ہپنٹزم لگایا. میس ہپنٹزم کیا ہے؟ جو دیکھے گا پھنسے گا. اب کوئی کہے میں پرہیزگار ہوں, میں دیکھوں گا میں نہیں پھنسوں گا, تو تمہیں گولڈ میڈل دوں گا اگر نہیں پھنسو گے. پھنسو گے, پھنسو گے, ہو ہی نہیں سکتا کہ بچ جاؤ. کیوں؟ یہ ان کا میدان ہے. آپ ان کے میدان میں کھڑے ہو کر ان کو چیلنج مت کرو. بہترین کام یہ ہے ان کی گندگی میں کود ہی کیوں رہے ہو, مت جاؤ ان کی گندگی کے اندر. کوئی ضروری ہے, واجب ہے کیا؟ آپ یہ کہہ رہے ہو کہ میں گندگی کا ڈھیر اٹھاؤں گا, میرے کپڑے نجس نہیں ہوں گے. نہیں برادر, ایسا نہیں ہو سکتا. آپ کیوں پھنس رہے ہو اس کے اندر؟ انہوں نے فحشا کا نظام بنایا ٹیلی ویژن کے ذریعے سے, ہم پھنس گئے. پھر انہوں نے کیا کیا, ان کو پتا ہے سوگر کا گوشت کھائیں گے بے حیا ہو جائیں گے. اچھا اگر وہ مسلمان کو آ کے کہتے یہ کھاؤ, کھائے گا. وہ تو یورپ جا کر بھی کہتا ہے کہ میں ہیم نہیں کھاؤں گا, سوگر کا گوشت نہیں کھاؤں گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم یہ کرو گے, ہم تمہیں فوڈ اسٹف کے اندر ڈال کر دیں گے, تم کھاؤ گے. اب وہ اپنی کھانے پینے کی چیزیں امپورٹ کر رہے ہیں, ایکسپورٹ کر رہے ہیں مسلمان ممالک کو. مثلا اس میں لکھا ہے E121 پروٹین استعمال ہوا ہے. اب آپ کو کیا پتا E121 پروٹین کسے کہتے ہیں؟ آپ کو کیا پتا وہ کہ وہ سور کی چربی سے حاصل ہوا ہوا پروٹین ہے؟ انہوں نے لکھا ہے, انگریڈینٹس لکھے ہوئے E121, آپ کو پتا کیا ہے؟ E122 آپ کو پتا کیا ہے؟ انہوں نے لکھا ہے یہ ہم نے فلاں جگہ سے حاصل کیا ہے. اتنا اچھا سا انہوں نے ٹرمنالوجی دی ہوئی ہے آپ کو, مجھے کیا پتا اس ٹرمنالوجی کا مطلب کیا ہوتا ہے. اس کے بعد آپ مطمئن کہ ہم ٹھیک ہے, ہم نے صحیح کیا. یہ تمام کام وہ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں, ہم سے کھیل رہے ہیں. ٹیلی ویژن کے ذریعے فحشا پھیلایا, ہمارے ارادے کو کمزور کر دیا. میوزک کو پھیلایا, ہمارے ارادے کو کمزور کر دیا. الٹی سیدھی چیزیں کھلائیں, ہمارے ارادے کو کمزور کر دیا. اور مصیبت ہم اتنے فقیر ہیں فکر کے معاملے میں کہ جہاں کوئی برانڈ مشہور ہوا اس کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا. صاحب وہ پزا ہٹ کھلا وہاں چلنا شروع کر دیا, کے ایف سی آیا اس کے اندر بھاگنا شروع کر دیا. بلکہ پریسٹیج کا تقاضا یہ ہے کہ وہ کہیں گے ہمارے بچے ہر مہینے جاتے ہیں. تم بے وقوف ہو, پیسہ بھی خرچ کرتے ہو, دین بھی خرچ کرتے ہو, اور ذرا یہ نہیں سوچتے کہ تم کر کیا رہے ہو. کچھ نہیں تھا تو انہوں نے کولڈ ڈرنک بھی چڑھا دی. انہوں نے کہا چلو بیٹا کولڈ ڈرنک پیو, پھر تم دیکھتے ہیں کہاں بچو گے. پوری دنیا جانتی ہے کولڈ ڈرنک کا کنسنٹریٹڈ فارمولا باہر سے آتا ہے, کسی کو نہیں معلوم ان کے کنسنٹریٹڈ فارمولا کے اندر کیا ہے. انڈین گورنمنٹ نے پیپسی اور کوکا کولا کے اوپر اصرار کر کے دیکھ دیا, ان کو کورٹ کے اندر گھسیٹ لیا کہ ان کا کنسنٹریٹڈ فارمولا پتا چل جائے. انہوں نے کام نہیں بتائیں گے, کسی کو نہیں پتا کنسنٹریٹڈ فارمولا کیا ہے. ایکسپرٹس کی اوپینین لی گئی کہ بھائی کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ پیپسی کے اندر سوگر کے اجزاء ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں کہہ سکتے ہیں. یہ ہو رہا ہے. اب میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں, آپ بچے کو, ایک بچے کو مسلسل پیپسی پلاتے رہیے, اتنا شدید ایڈکشن ہو جائے گا, اتنی شدید بری عادت میں مبتلا ہو جائے گا, اس کے بغیر کھانا بھی نہیں کھا پائے گا. آپ نے دیکھا ہے بچوں کو, بس آپ بچے کو کہیں میں کولڈ ڈرنک پلاؤں گا, کیسے بچہ ایک دم سے ہوتا ہے؟ نہیں, نشانی کی اس کو ایڈکشن ہو گیا, یہ نشے میں مبتلا ہو گیا. کیوں آپ نہیں چھوڑ دیتے؟ بچہ تو دور کی بات, آپ کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ کیا مل رہا ہے کولڈ ڈرنک سے؟ ایک بوتل کے اندر شوگر کے 7 چمچے ہیں, ایک بوتل میں شوگر کے 7 چمچے ہیں, ادھر سے شوگر کے مارے بنے ہوئے ہیں. کولڈ ڈرنک ضرور پینی ہے, کچھ نہیں تو ڈائٹ ہی پینی ہے. کوئی واجب ہے کیا پینی ہے؟ کیوں پینی ہے؟ پھنس گئے ہم لوگ. صرف ایک راستہ ہے, اپنے نفس پہ کنٹرول کرو, نفس پہ کنٹرول کرو, یہ صرف ایک راستہ ہے. اپنے آپ کو مختلف چینل سے, اچھا اب آپ بہت دفعہ ایسا ہوگا آپ کے ذہن میں بات ہی نہیں آئے گی. کیوں؟ آپ ان کے نظام میں بیٹھے ہیں, آپ کے ذہن میں آئے گی کیوں؟ جو وہ کھلانا چاہ رہے تھے وہ کھلا دیا, جو دکھانا چاہ رہے تھے وہ دکھا دیا, جو سنانا چاہ رہے تھے وہ سنا دیا, اندھا گونگا بہرا بنا دیا. اب آپ کہہ رہے ہیں مجھے بات سمجھ میں نہیں آئے گی. نہیں, سمجھ میں آنی بھی نہیں چاہیے تھی, چونکہ تینوں چینلز آپ نے بند کر لیے ہیں. اب سمجھ میں کہاں سے آئے گا؟ پہلے تو چینلز کھولو. چینلز کھولنے کے لیے کیا کرنا ہے بھائی؟ پیٹ میں وہ ڈالو جو حلال ہے, کان میں وہ ڈالو جو حلال ہے, بات وہ کہو جو صحیح ہے. آپ کے ریسیورز, الہی ریسیورز کام کرنا شروع کر دیں گے, پھر آپ کو فرشتوں کی آوازیں بھی سنائی دیں گی. پہلے یہ تو کرو, پہلے پرہیزگاری پر آئیں, پھر آپ کو ساری چیزیں سنائی دیں گی. سید الشہداء میدان کربلا میں ارشاد فرمائے, تمہیں میری بات سمجھ میں نہیں آئے گی چونکہ تمہارے شکم میں حرام ہے. اس کا مطلب ہے کسی قوم کو امام سے دور کرنا ہو تو اس کو حرام کھلا دو, ویسے ہی دور ہو جائے گی. پھر ضروری نہیں ہے کہ امامت کا عقیدہ اس سے لو, وہ منکر امامت ہو. نہیں, منکر امامت نہیں ہوگا, امامت کا ماننے والا ہوگا, پھر بھی امام کی نہیں سنے گا. کیوں؟ اس نے حرام کھایا ہے. دیکھا کتنا آسان کام ہے, کوئی جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بس اتنا کرو کہ حرام کھلاتے چلے جاؤ, حرام کھلاتے چلے جاؤ, قوم امامت کی نہیں سنے گی, چاہے امام کے ماننے والے ہوئے. پھر منکر امامت بنانے کی ضرورت نہیں ہے, سنے گا نہیں. انہوں نے ان تمام چیزوں پر محنت کی, یہ ان کے تاخیری حربے ہیں, یہ تاخیری حربے ہیں. جب ایران کے اوپر اپنے تمام تاخیری حربوں میں ناکام ہو گئے تب فوج لے کر آئے. اب میں پہلے وہ ایک اصول دینا چاہ رہا تھا, وہ اصول رہ گیا تھا, اب پھر دوبارہ کوشش کرتا ہوں کہ وہ اصول بول دوں, اس دفعہ ضائع نہیں ہونا چاہیے. درود دیجیے گا محمد و آل محمد. پوری دنیا میں شیعت ہے, پوری دنیا میں شیعت ہے, لیکن ہر علاقے کی شیعت 1150 سال غیبت کبریٰ کے مختلف زمانوں میں زندگی گزار رہی ہے. پوری دنیا میں شیعت ہے, ہر زمانے کی شیعت 1150 سال غیبت کبریٰ کے مختلف زمانوں میں زندگی گزار رہی ہے. کچھ وہ ہیں جو 1150 سال کے غیبت کبریٰ کے اختتام پر آ گئے, وہ ظہور کے بہت نزدیک کھڑے ہیں, ظہور کی تیاری کیے. کچھ شیعہ ایسے ہیں جو 1150 سال کے پہلے مرحلے میں کھڑے ہیں, ابھی انہوں نے نیا نیا سمجھا ہے امام کون ہوتا ہے. کچھ وہ ہیں جو بیچ میں کھڑے ہیں, کچھ آ گیا ہے کچھ نہیں آیا ہے, کچھ سمجھ میں آ رہا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. ہر شیعہ علاقہ 1150 سال غیبت کبریٰ کے کسی ایک فیز میں کھڑا ہوا ہے. آپ کو اور مجھے کوشش کرنی پڑے گی ہم آگے بڑھ گئے. ممکن ہے آپ کسی ایسے علاقے میں پھنس گئے ہوں جہاں پہ شیعت 500 سال پہلے کی جگہ پر کھڑی ہو. محنت کرو, اس کو آگے بڑھاؤ, یا سب کو لے کر آگے بڑھو, یا کم سے کم آپ تو آگے بڑھ جاؤ, آپ تو آگے میں داخل ہو. کیوں؟ کیا پتا وہ دوسری قوم ظہور کے نزدیک پہنچ گئی ہے, آپ دور کھڑے ہیں. عراق, ایران, لبنان, یہ تینوں قومیں ظہور غیبت کبریٰ کے آخری مراحل میں داخل ہو رہی ہیں. یہ قربانیاں دے رہے ہیں شیعت کے لیے, فخر کا سبب بن رہے ہیں. پاکستان کی شیعت کہاں ہے؟ نہیں معلوم 50 سال پیچھے, نہیں معلوم 100 سال پیچھے, نہیں معلوم 200 سال پیچھے, کہاں کھڑی ہے یہ؟ یہ دیر کر رہے ہیں. اب آپ کے سامنے دو راستے ہیں, یا پوری دیر کرنے والی قوم کے ساتھ آپ بھی دیر کرو اس بات پر کہ میں اس قوم کا سب سے اچھا آدمی ہوں. آپ یہاں پہ سب سے اچھے ہو, انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ میں بہت پیچھے ہو آپ. اب یہاں پر کوئی ایک بچہ ہوتا ہے, وہ اپنے اوپر تھوڑی سی محنت کرتا ہے, سمجھتا ہے میں تو بہت آگے چلا گیا. بندہ خدا تم اندھوں میں کان میں راجو ہو. وہ لوگ پتہ نہیں کہاں پہنچ گئے ہیں, ہم یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں ابھی تک. ابھی ہم یہ سمجھا رہے ہیں کہ بھائی امامت کے لیے نماز بھی پڑھنی ہوگی, ابھی ہمارے ساتھ یہ گفتگو چل رہی ہے. ابھی ہم یہ سمجھا رہے ہیں کہ نظر و نیاز کے لیے اس سے بڑھ کر کچھ اور بھی کر سکتے ہیں اہل بیت کے لیے. ابھی ہم 500 سال پیچھے بیٹھے ہیں, آگے بڑھو. نظر کر رہے ہو صرف ایک کھانے کے اوپر, امام کے لیے جان دو اپنی, ایک کھانا کیوں دیتے ہو؟ ایک کھانا تو چھوٹی سی چیز ہے. 40,000 روپے کما کر 300 روپے کا کھانا دے کر سمجھتا ہے میں نے امام کے لیے سارے کام کر لیے. ارے بھائی یہ تمہاری زندگی ہے, اتنے سے تمہاری فکر ہے. کوئی ایک آدمی اگر دین کے نام پر ذرا سی کوئی چیز کر دیتا ہے سمجھتا ہے بس میں نے تو چھکا مار دیا, میں تو سارا جو کچھ کرنا تھا کر دیا. کہاں ہو تم؟ حزب اللہ سے مقابلہ کرو اپنا, تم بچے بھی نہیں ہو ابھی. کیا کیا تم نے؟ جب ان مومنوں کو دیکھو جن کی زندگی کا اصلی ہم و غم بس اتنا ہے کہ انہوں نے امام کی نصرت کرنی ہے, اپنے جان مال عزت و آبرو سب کا سب خطرے میں ڈال کر اپنے امام کی نصرت کے لیے تیاری کر رہے ہیں. ایک ہم نے 5 کروڑ کماتے ہیں, 2-2 لاکھ کا کام کرتے ہیں, 1 لاکھ کا کوئی ڈونیشن دیتے ہیں, سمجھتے ہیں ہم نے بہت بڑا کام کر دیا. یہ بھی میں اس کا کہہ رہا ہوں جو معاشرے میں بہت کم ہے. کس زمانے میں شیعہ جی رہی ہے پاکستان کی؟ 1150 سال کی کون سی فیز میں ہم لوگ کھڑے ہیں اس کا؟ نہ کوئی ادارہ بنا پائے, کوئی ایک ڈھنگ کا ادارہ نہیں ہے تعلیمی ادارہ پاکستان کے اندر شیعہ کے نام پر. جو اب بننا شروع ہوئے کچھ سال سے تو پھر شاید کوئی کار خیر ہو جائے, اس سے پیچھے جا کر دیکھتے ہیں انتہائی پسماندہ ادارے بنے ہوئے ہیں جن کا آؤٹ پٹ خود ہمارے کام نہیں آ رہا. عالمی سطح پر امام کے کام آنا تو دور کی بات, ہمارے کام نہیں آ پا کے دے رہا وہ. یہ ہمارے ادارے اگر کسی بھی تنظیم کے اندر جا کر بیٹھتے ہیں دیکھتے ہیں 2500 فرقے اس تنظیم کے اندر بنے ہوئے ہیں. اس تنظیم سے پاکستان کے اندر شیعہ کے لیے کوئی ایک کام کروانے کی ضرورت کر کے دیکھو. 25 تو اس کے حاکم بیٹھے ہیں جو کہہ رہے ہیں ہم اس کے عہدیدار ہیں, یہاں پہ تم پاؤں نہیں رکھنا, یہ ہماری ڈومین ہے. نفس پرستی کے ادارے بنائے ہوئے ہیں, کوئی کسی کے ساتھ مل کے بیٹھنے کو تیار نہیں. یہ شیعہ کون سے زمانے میں زندگی گزار رہی ہے؟ اچھا اس کو کچلنا مشکل ہے؟ یہ تو خود اپنے آپ کو کچل رہی ہے, اس کو کچلنا کہاں سے مشکل ہے؟ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں جو مجھے سمجھ میں آتا ہے. مفتی جعفر حسین صاحب کے زمانے میں آپ نے ایک موومنٹ دکھائی, آپ نے اسلام آباد کے اوپر قبضہ کیا. نہیں معلوم اس کی لاجکس ہمارے پاس کیا تھیں, واقعاً جو کیا اس کے اوپر سوچ رہے تھے یا نہیں سوچ رہے تھے. اس کے بعد پاکستان کی ساری انٹیلیجنس ایجنسیز نے آپ کے خلاف پلاننگ کرنا شروع کر دی. انہوں نے کہا بھائی جہاں کہیں شیعہ موجود ہے اس کی طاقت کو کچل دو. انہوں نے مجھ جیسا بھی آدمی ہوتا نا تو پاکستان کے نقشے کے اوپر بیٹھ جاتا, وہ دیکھتا اس علاقے کے اندر شیعہ مضبوط ہیں. اب ہر علاقے کے لیے منصوبہ بندی بناؤ, اس علاقے میں شیعہ کو کچلنے کے لیے کیا کرنا ہے, گلگت میں کچلنے کے لیے کیا کرنا ہے, کوئٹہ کے لیے کیا کرنا ہے, چکوال کے لیے کیا کرنا ہے, ڈیرہ اسماعیل خان کے لیے. بہت آسان کام تھا, ایک پلانر بیٹھے چند مہینے چند سال ڈیٹا جمع کرے اور ایک منصوبہ بنا کر دے دے کہ بھائی اس طاقت کو کچلنے کے لیے یہ کرنا ہوگا. انہوں نے کیا اور آپ کو تتر بتر کر دیا. کون سا علاقہ بچا؟ کوئی علاقہ بچا؟ یہ کیوں ایسا ہوا؟ وہ دشمن سازشیں کر رہے تھے, وہ پلاننگز کر رہے تھے اور ہم اپنی نفس پرستی کے اندر ان کی پلاننگ کا حصہ بنے ہوئے تھے. میں نے کہا نا ہمیں بہت ہوشیار ہونا چاہیے, ہم رچرڈ نکسن اور ہنری کیسنجر ہوں گے تب ان سے بچ جائیں گے, وہ تو دونوں بدبخت. ہم اتنا ہی کر لیتے, سادہ تقوی اختیار کر لیتے, ہم ان کی سازشوں سے بچ جاتے, ان کے مکر و فریب سے بچ جاتے. یہ ہماری غلطی تھی, ہم نے نہیں کیا. ہم نے جو بھی کام کیا اس کو تقوی سے نکال کر کیا, پرہیزگاری سے نکال کر کیا, اللہ کی بندگی سے نکال کر کیا. نتیجہ وہ کام ٹھپ ہو گئے سارے, تنظیمیں بنتی رہیں ٹھپ ہوتی رہیں, ادارے بنتے رہے ڈوبتے رہے, نفس پرستی کے ہاتھوں شکار ہوتے رہے. اب ہم لوگ اس اینڈ پر آ کر کھڑے ہو گئے. انہوں نے ہر طرف سے ہمارا محاصرہ کر دیا, کوئی بڑا شہر ایسا نہیں جہاں انہوں نے ہمارا محاصرہ نہ کیا. ہمارے مقابلے میں اتنی بڑی طاقت لا کر نہ کھڑی کی ہو مادی اعتبار سے جس کو کچلنا, وہ چاہے تو منٹوں میں کچلیں پھر. اب حل کیا ہے؟ اب بھی دین نہیں آزمائیں گے تو کب آزمائیں گے؟ اب تو اندھوں کو بھی نظر آ رہا ہے کہ محاصرہ پورا ہو گیا ہے, اب تو کچھ نہیں بچا ہے. اب وقت ہے کہ دین آزما لیجیے, آخری اسٹیج میں آ گئے ہم لوگ. اگر ہم چاہتے ہیں پاکستان کے اندر شیعہ اس جگہ پر کھڑی ہو کے امام کی نصرت کرے, اگر اس خواب کو اب کہیں جامع عمل پہنچانا پہنانا ہے تو بندگان خدا اب اپنے دین پر واپس آ جاؤ. آپ کہیں گے دین پہ واپس آئیں کیا کریں؟ وہی جو آپ کو دین سے پتا ہے وہی کرو. سچ بولو, جھوٹ مت بولو, منافقت مت دکھاؤ, اللہ کی بندگی کرو, عبادات کی طرف جاؤ, اپنی نفس پرستی کا مقابلہ کرنا سیکھو. وہی اصول امام خمینی کا ایک تھا نا خود سازی چارٹ، ابھی بھی ویلڈ ہے، اسے ہاتھ میں پکڑنا، اس پر عمل کرنا شروع کرنا. الہی نمائندہ ہے، اس الہی نمائندے نے ہم جیسوں کا ہاتھ تھامنے کے لیے ہمیں ایک چارٹ دیا ہے، اس پر عمل کرو، ابھی بھی ویلڈ ہے. کاش ہم لوگ 25-30 سال کچھ نہ کرتے، خود سازی چارٹ پہ عمل کر لیتے، ہم کہیں بہتر پوزیشن میں ہوتے. کاش ہم یہی کام کر لیتے. بہت ساری ایسی چیزیں کاش کاش ہیں، کاش یہ کر لیتے، کاش یہ کر لیتے. سب سے بڑا کام یہ کریے بھائی، اپنے نفس پرستی کا مقابلہ شروع کر، اپنی نفس پرستی کا مقابلہ شروع کر. چاہے شکم پرستی ہو، چاہے شہوت پرستی ہو، چاہے اقتدار پرستی ہو، جو کچھ بھی آپ دیکھتے ہیں خدا کے علاوہ ہے، نظام خدا کے خلاف ہے، اس کا مقابلہ شروع کر دیں. آپ راستے پر، کوئی آپ کو شکست نہیں دے سکتا. ایمان رکھیے، لا یزرکم من ضل اذا اهتدیتم، تم ہدایت پا جاؤ کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا. احسان محترم، گرچہ ہم سیاسی اعتبار سے، دشمن کی حکمت عملی کے اعتبار سے فائنل اسٹیجز میں ہیں، لیکن کبھی بھی خدا مختار کے نظام سے نا امید نہیں ہے. اگر آج رات بھی پلٹنے کی کوشش کریں تو ہم اس پانچے کو پلٹ سکتے ہیں، اگر آج بھی کوشش کریں تو ہم اس تمام نظام کو تبدیل کر سکتے ہیں جو شیطانی نظام ہے. اپنے نفس سے توجہ دیں، اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے. جو اتنا ہم نام لیتے ہیں امام خمینی، امام خمینی، جا کے دیکھو خمینی بنے کس چیز سے ہیں. میں تعجب کرتا ہوں اپنے اوپر اس بات پر کہ مثلا میں نے بچپن سے امام خمینی کا نام سنا ہے، ابھی تک مجھے سمجھ میں نہیں آیا ان کی شخصیت میں اصل کیا چیز ہے. وہ سیاست دان نہیں تھے، وہ جو اصلی روپ تھا ان کا، وہ ان کی معنویت تھی. اصل اساس امام خمینی کے اندر ان کی معنویت تھی اور کچھ نہیں. اس معنویت کے سائے میں سب چیزیں وہ سیکھ رہے تھے. البتہ اس معنویت کا مطلب وہ حجروں اور خانقاہوں کے اندر بیٹھنا نہیں ہے، یہ فعال معنویت ہے. یہ ایسی معنویت نہیں ہے جو انسانوں کو حجروں حجر نشین بناتی ہے، نہیں، یہ وہ معنویت ہے روڈ کے اوپر لا کے کھڑا کر دیتی ہے. جہاں ہم معنویت کی بات کرنا شروع کرتے ہیں، وہاں ہمارے جو بڑے بڑے چیمپئن دوست احباب ہوتے ہیں، وہ ہمیں سکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ مولانا صاحب جو آپ باتیں کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں لوگ ظاہر بن جائیں گے، اس کے نتیجے میں لوگ کہیں اور چلے جائیں گے. اچھا ہمیں نہیں پتا، اس بندے خدا کو سب کچھ پتا ہے. ایک تو یہ بڑی مصیبت ہے بھائی، کس فن کے اسپیشلسٹ ہو آپ؟ آپ انجینئر ہو، آپ مثال کے طور پر میڈیکل سائنسز کے اندر ہو، آپ نے سی اے کیا ہے، آپ نے ایم بی اے کیا ہے، تو کس فیلڈ کے اسپیشلسٹ ہو جس میں رائے دے رہے ہو؟ اس فیلڈ کے اسپیشلسٹ ہو نہیں ہو تو اس میں رائے کیوں دے رہے ہو؟ میں آؤں گا ڈاکٹر بنوں؟ بھائی میں اسپیشلسٹ نہیں ہوں، ڈاکٹر نہیں ہوں میں انجینئرنگ میں نے نہیں کی ہے، میں نے اکاؤنٹنسی نہیں پڑھی ہے، میں نے جو نہیں پڑھا ہے اس میں میں اپنی ایکسپرٹ اوپینین نہیں دوں گا. لیکن سوشل سائنسز میری فیلڈ ہے، اسلام میری فیلڈ ہے، اس میں آپ برائے مہربانی رائے مت دو، اس میں میں ایکسپرٹ ہوں. اب اس میں بھی رائے دینی ہے؟ سمجھ میں نہیں آتا ہونا کیا ہے اس قوم کے ساتھ. تو احسان محترم، کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے، سب چیزیں واضح ہیں دور دو چار کی طرح. احتمال کبھی اس بات کا جو کچھ میں نے ایک گھنٹہ دس منٹ جو کچھ آپ کے سامنے کہا، اس میں کوئی بہت نئی چیزیں نہیں کہی ہوں، آپ بہت ساری چیزیں پہلے سے جانتے تھے. صرف ایک مشکل کے ساتھ، جاننا ایک مرحلہ ہے، عمل کرنا اصلی مرحلہ. صرف جاننا کافی نہیں، عمل سے عمل میں آئیے. اچھا اب پھر میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، کیسے عمل کریں؟ سادہ ترین باتوں پہ عمل کریں. سب سے پہلے جھوٹ کا مقابلہ کریں، جھوٹ آپ کی زبان سے نہیں نکلنا چاہیے. عبادات کو اہمیت دیجیے، جو خدا چاہ رہا ہے وہ کرتے رہے. چاہتا ہے اول وقت نماز پڑھو، نماز اول وقت پڑھ لو. چاہتا ہے جھوٹ مت بولو، جھوٹ نہ بولو. چاہتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ رحم دلی کرو، رحم دلی کرو. چاہتا ہے منافقت نہیں ہو، منافقت مت دکھا، مکاری نہیں کرو، نہیں کرے. ایک دوسرے کو فریب مت دے، مت دے. سادہ سی باتیں ہیں، جو دین سادہ سادہ باتیں کہہ رہا ہے اسی پہ عمل کرنا. مشکوک سے پرہیز کریں، کہیں کھانا کھانے جا رہے ہیں دیکھتے ہیں مشکوک ہے، مت کھاؤ. خالص چیزوں کو کھانے کی کوشش کریں، زندگی کو فطرت کے نزدیک لے آئیں، اس کی مصنوعات کو نکالنے کی کوشش کریں، آپ صاف ستھرے ہو جائیں گے. فحاشہ پہ مت جائیے، موسیقی پہ مت جائیے، نفسانی خواہشات کا مقابلہ کر کے آپ بچ جائیں. خود بخود آپ کی عقل سمجھنا شروع کر دے گی، سمجھ رہی ہے ابھی بھی اور سمجھے گی. عبادات کے ذریعے سے استغفار کریں، کثرت سے استغفار کریں. یہ قرآن کریم نے ہر بار دیا ہے، استغفار کرو، اس سے خدا کی نصرت آتی ہے. آپ بھی استغفار کریں، یہی استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ توجہ کے ساتھ، معنویت کے ساتھ، اللہ کے حضور گڑ گڑا کر. چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہیں، ان کے اوپر عمل کریں، آپ کی زندگی بچ جائے گی. ٹیلی ویژن مت دیکھیے، الٹی سیدھی کھانوں کی طرف مت جائیے، اپنے کانوں کو موسیقی سے محفوظ کیجیے. مجادلہ نہ کریں. ایک آدمی دو آدمی صرف اس لیے بحث کر رہے ہیں کہ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے میں حق پر ہوں، میں صحیح ہوں، حق کی بھی بات نہیں ہے، بس یہ کہ میں صحیح ہوں. مجادلے سے گریز کر، جیسے ہی دیکھیں سامنے والا جدل کرنے کی کوشش کر رہے فوراً سرنڈر کر دیں، کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے ختم ہو گیا معاملہ. مجادلہ مت کریں، مجادلے سے انسان کی عقل کم ہو جاتی ہے. جتنا زیادہ مجادلہ کریں گے آپ کی عقل کم ہوتی چلی جائے گی. دوسرا، شکم پرستی مت دکھائیں، پیٹ بھر کے کھانا مت کھائیں، یعنی مکمل پیٹ بھر کے کھانا مت کھائیں. روایت میں لکھا ہے اس سے عقل کم ہو جاتی ہے. آپ اپنی عقل کو تیز کرنا چاہتے ہیں، تھوڑا سا اپنے شکم کو خالی رکھیں تاکہ آپ کی عقل خراب نہ ہو، عقل صحیح کام کرے اور بہتر ہوتا چلا جائے. یہ وہ انسٹرومنٹس ہیں جو اللہ کے نظام نے دیے، ان پر عمل کریں. یہ سادہ ترین چیزیں ہیں، ان میں سے کوئی چیز بہت پیچیدہ نہیں. اس کے لیے آیت اللہ جوادی عملی کے درس کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے جو دو چار باتیں آپ کو آتی ہیں اسی پہ عمل شروع کر دیں. انشاءاللہ خدا ہماری اور آپ کی فردی اور قومی مشکل کو حل فرمائے گا انشاءاللہ، اور یہ تمام کوششیں امام کی نصرت کے پیش خیمہ بنیں گی انشاءاللہ. درود بھیجے محمد و آل محمد پر.